لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك بالنعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
ربنا لك الحمد كما ينبغي وعظيم سلطانك ولك أكتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زدني علما اللهم فقهني في رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومن اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، صحت کے، ایمان کے بہترین درجوں پہ ہوں گے اور ویکینڈ کے بعد ماشاءاللہ سے فریش ہوں گے اور اپنی کلاس کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں گے، ایسے ہی ہے؟ آپ بتائیں، میں تو آپ کی طرف سے بتا رہی ہوں، مجھے اندازہ ہے. اور سب کو کلاس کا کتنا انتظار تھا، مجھے بتائیں یہ دن کلاس کے بغیر کیسے گزرے. امید ہے کہ اچھا ٹائم فیملی کے ساتھ آپ کا گزرا ہوگا الحمدللہ، لیکن پھر بھی کہیں آئی مس کلاس ہے نا، کہیں بیک مائنڈ میں ہم پیچھے اس کو اپنی کلاس کر رہے ہوتے ہیں جو کلاس کے دن نہیں ہوتے، ایسے ہی ہے نا. الحمدللہ کیونکہ پھر اتنی عادت بن جاتی ہے، قرآن جب آپ کا دوست بن جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ سے اپنا ریوائز کرتے ہوں گے، ہوم ورک بڑے اچھے سے کیا ہوگا آپ نے اپنا، آپ بھی تو اپنی ٹرانسلیشن یاد کرنی تھی، ایسے ہی ہے نا. الحمدللہ. اور نمازوں کا سنائے مجھے، اس کے بعد نماز کا کتنا مزہ آیا آپ کو، سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے بعد اور پھر خود سے ترجمہ بھی یاد کر کے نماز آپ کی زندہ ہوتی ہے نا بہت زیادہ. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح ہماری نمازوں کو زندہ کرے. ابھی آہستہ آہستہ بھی تو صرف سورۃ فاتحہ آئی ہے نا، جیسے جیسے قرآن ہماری زندگی میں آئے گا الحمدللہ اس طرح سے اس کو سمجھ کے ساتھ ہے نا. الحمدللہ آپ سب لوگ پڑھتے ہیں پہلے بھی، لیکن جو پھر تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ اس کو اپنی زبان میں پڑھنے کا مزہ آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو سب کو ہمیں اس کو اسے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے. آمین. اچھا آپ لوگوں کے بہت سارے کوئسچن میں اس میں بھی دیکھ رہی تھی گروپ میں، تو انشاءاللہ اینڈ پہ ہم آپ کے کوئسچن جو بھی ہیں کوشش کریں گے کہ سب کا ان کا آنسر کریں آپ کو، ٹھیک ہے. ابھی اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، لیکن اسٹل آئی نو کہ بہت سارے کوئسچن ہوتے ہیں پھر بھی آپ کے، تو بی پیشنٹ ود اس، انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو ان کا جواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ. ڈیڈنٹ گیٹ ہوم ورک. ہوم ورک اچھا وہ بھی انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے. آپ کو بتایا تھا نا فرائیڈے کو آپ کے گروپ میں پوسٹ کیا گیا تھا، تو خیال رکھا ہوم ورک بس یہی تھا نا کہ آپ نے اپنا ریوائز کرنا تھا آپ نے, اور تفسیر کے جو ہیں اس میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کھول کے اپنے دیکھے تفسیر کے نوٹس کو. آپ کو ریکارڈنگ اسی لیے بھیجی جاتی ہے نا, اگر کچھ آپ کا مس بھی ہو جاتا ہے تو آپ اس میں سے میک اپ کر سکتے. ویری گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. دیکھیں آئی ریوائز اٹ گڈ الحمد للہ بہت اچھا. اور کتنے لوگوں نے شیئر کیا اپنی فیملی کے ساتھ. آپ نے ریوائز کیا شیئر کیا, ویری گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. چھوٹی سی بات, بس یہ نہیں کہ ہم نے ان کو پڑھانے لگ جانا ہے, بس ہم نے ان کے ساتھ جو چیز ہمیں اچھی لگی ہے نا اپنے کے پوائنٹس ضرور نکالا کریں اپنے, جو آپ کو اچھی لگتی ہے نا جس چیز نے آپ کو ہٹ کیا ٹچ کیا, تو وہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح سے بس شیئر کریں. جیسے آپ کو کوئی بہت اچھی چیز ملتی ہے خریدتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے نا اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں. تو اسی طرح جو بھی ہمیں یہاں پہ اپنے عمل کی بات ملتی ہے اس کو ضرور اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ فرینڈس کے ساتھ شیئر کیا کریں اس کو, ٹھیک ہے. شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کے اپنے بھی عمل میں وہ بات پختہ ہو جاتی ہے, پھر آپ بھولتے نہیں ہیں اس کو کبھی بھی. آئی ریوائز ماشاء اللہ آپ کا جوش اور جذبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیشہ کے لیے اس کو اسی طرح سے رکھے. ابھی اچھا دیکھیں آج مجھے بتائیں بولے آج تاریخ کیا جون کی, آج 23 ہے نا, کل کیا تھا, کل کیا خاص بات تھی کل کے دن میں 22 آف جون سبحان اللہ. 22 میں کیا تھا, واز دی لانگیسٹ ڈے ہے نا, لمبا دن تھا سال کا. تو اب آج سے پھر آج سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ دن پھر چھوٹے ہونے شروع ہو جائیں گے ہے نا, روشنی کم ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس میں کیا چیز سبحان اللہ, کل بھی میں اس کو سوچی تھی کہ کیا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا نشانی ہے اس میں, کہ ہر چیز دیکھیں ایک اپنے عروج پہ جاتی ہے اس کے بعد اس کو پھر زوال آنا ہے نا ہمیشہ کوئی بھی چیز. اسی طرح اب جو ہے وہ دن کی روشنی کم ہوتی جائے گی, راتیں آہستہ آہستہ لمبی ہونی شروع ہو جائیں گی ہے نا. تو جیسے یہ دن کی روشنی کم ہو رہی ہے ایسے ایسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دیکھیں ہماری عمر کم ہو رہی ہے نا. ایک ایک لمحہ جو ہے ہم اپنی موت کے پاس جا رہے ہیں. تو عقل مند کون ہے, کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں ہمیں دکھانے کے لیے نا کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے, ایسے ہی ہے نا. تو ہمیں اپنے وقت کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے آج سے, جو بھی میرے پاس جو لمحہ ابھی یہ جو لمحہ ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا, ٹمارو نیور کمز ہے نا. تو ابھی اچھے اسٹوڈینٹ بینگ اے گڈ اسٹوڈینٹ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے اپنا اپنا کرنا ہے, ساتھ ساتھ اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے, اپنا ہوم ورک اچھے سے آپ لوگ اپنی اٹینڈنس ساتھ ساتھ مارک کرتے رہیں سب. آپ کو پتا ہے اٹینڈنس میں آپ نے اپنا پورا نام آئی ڈی ٹھیک ہے اور لبیک مارک کرتے جاؤں, پھر آپ نے اینڈ پہ بھی کرنی ہے اس میں واٹس ایپ میں, لیکن ابھی یہیں پہ مارک کریں ٹھیک ہے سب. اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا ہے, آپ کے لیے آج کے ہمارا ٹائم ٹیبل کیا ہے ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ سلائیڈ اگر آپ موو کر دیں ہماری ٹائم ٹیبل کی. آج ہم انشاءاللہ ہم دعا کے ساتھ سٹارٹ کریں گے حصول علم. ہمارے پورے سفر میں دعائیں ہمارے ساتھ ساتھ, دعا بہت امپورٹنٹ ہے نا, آپ کو پتہ ہے مومن کا ہتھیار ہے دعا ہے نا. آپ ساتھ ساتھ مارک کرتے رہے میں آپ کو بتا رہی ہوں انشاءاللہ. تو دعا کے ساتھ ہم آج ہم انشاءاللہ استاذہ جی ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے سیکھیں گے دعا کیا ہے, دعائیں سیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنی آج بہت ہی سبحان اللہ سب سے بڑی قرآن کی سورہ سٹارٹ کرنے والے ہیں سورۃ البقرہ. اس کی ٹرانسلیشن کریں گے ہم پہلے, پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے. بہت کچھ آپ کو ملنے والا ہے آج, تو اچھے سے اپنی کاپی قلم اور اس کے ساتھ تیار رہیں. ابھی استاذہ جی پہلے ہمیں دعا کا بتائیں رائٹ ہے, اس کے بعد پھر ہم اس کو اپنی کے لیے آپ لوگ ریڈی ہیں استاذہ جی آپ لوگ اپنی پینسل کے ساتھ تیار ہیں. استاد کے ایک ایک لفظ کو ایک ایک موتی کو آپ نے چننا ہوتا ہے, کوئی بھی مس نہیں کریں ٹھیک ہے. بالکل اٹینٹیو ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نیت خالص کر کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف میں تیرے لیے یہاں بیٹھی ہوں آج, مجھے آج میں سب کچھ لے کے جاؤں, رحمتیں سمیٹ کے جاؤں, کوئی بھی ہم میں سے اس کلاس میں سے خالی ہاتھ نہ جائے ٹھیک ہے. انشاءاللہ ریڈی ہیں آپ لوگ, ٹائپ کریں ون, کتنے لوگ ریڈی ہیں ایکسائٹیڈ ہیں استاذہ سے اپنے حصول علم کی دعاؤں کی سننے کے بارے میں, دعاؤں کی اہمیت کے بارے میں. الحمدللہ ماشاءاللہ بارکم اللہ فیکم. ٹھیک ہے استاذہ جی، آپ ہمارے ساتھ ہیں تو میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی
ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. الانسان کہ اس نے آپ کو مجھے ایک ایسی خوبصورت چیز کی طلب لگا دی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جوڑ کر کہا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا. دنیا کے سارے خزانوں کا کی چابی قرآن پاک ہے. جتنا زیادہ آپ کی میری زندگی میں اللہ کا یہ کلام، یہ کتاب آتی ہے، اتنا ہی زیادہ ہم کامیابیوں کی طرف جاتے ہیں. ایک دعا جو دعاؤں میں بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حصول علم کی دعا، دعا فار نالج. سوچیے ذرا، اب آپ لکھیے، اپنے آپ سے پوچھیے انسان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بہت اہم ہو. انسان وہ سیکھنا چاہتا ہے جو بہت ضروری ہو. اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ مال دے دے، تو وہ کیا ہے؟ حصول مال کی دعا. اکثر لوگ کہتے ہیں حصول سکون، حصول اولاد، حصول گھر. لکھتے جائیے، یعنی لفظ علم کو ریپلیس کر کے عام طور پہ مانگی جانے والی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ گھر، بچے، مال، شادیاں، حصول رشتہ، اور حصول کہہ لیجئے کہ دنیا داری، سب کچھ مانگتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، مانگیے. اب آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ مانگ لیا لیکن ان کو استعمال کرنا نہ ہے، اس کا طریقہ نہ پتا ہو. مثلا اولاد مانگ لی، اللہ نے دے دی، لیکن اس کی تربیت کرنی نہ آتی ہو. کیا چیز ضروری ہے بچے کی تربیت کے لیے؟ تربیت ہے اولاد کا علم. آپ نے اللہ تعالی سے ایک لیپ ٹاپ مانگ لیا، مل گیا. کیا چاہیے؟ اس لیپ ٹاپ کو استعمال کرنے کا علم چاہیے. زندگی کی ہر دعا حصول علم کی دعا سے جڑی ہوئی ہے. ہم علم کا بہت چھوٹا سا ایک مفہوم کر دیتے ہیں. کاپی کھولی جائے، کتاب سامنے رکھی جائے، پھر اس میں لکھنے کی کوشش ہے، لکھا نہیں جا رہا. حالانکہ یاد رکھیے کہ علم صرف کتابی باتوں کا نام نہیں. علم کیا ہے؟ علم یعلم تعلیم، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھنا بھی علم ہے. اسی طرح بہت مختصر سے درجے پہ سیکھنا بھی علم ہے. تو حصول علم کی دعائیں ہماری زندگی کی ہر چیز سے جڑی ہوئی ہیں. اے اللہ ہمیں نعمتوں کا استعمال سکھا، اے اللہ ہمیں اولاد کی تربیت کا طریقہ سکھا، اے اللہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں نا ہمیں سکھائیے کہ کیسے ان کو صحیح استعمال کرتے ہیں. گاڑی ہو اور اس کا طریقہ نہ آتا ہو چلانے کا، یا گاڑی چلانی نہ آتی ہو یا سنبھالنی نہ آتی ہو، تو نعمت کی بجائے عذاب بن جائے گی، رحمت کی بجائے زحمت بن جائے گی. تو یاد رکھیے کہ بغیر علم کے ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم علم سیکھیں. اب علم کے اگر آپ سیکھنے کی بات کو کر لیں، ایک ہے ہماری اس دنیا کی ذاتی چیزوں کا علم، جیسے مچھلی کے بچے کو تیرنا اور پرندے کے بچے کو اڑنا سکھایا اللہ نے. اسی طرح انسان کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایون بچے کو ماں سے دودھ پینا بھی اللہ سکھا کے بھیجتا ہے. پیٹ میں درد ہوگا تو کیسے رونا ہے، اور اسی طرح سے باقی بتاتے. تو جب آپ اور میں سنجیدگی کے درجے پہ آتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ مجھے موجود نعمتوں کے استعمال کا طریقہ سکھا دے. اور بچوں والی بات کروں نا، لاڈ، اللہ میرے پاس بلنڈر ہے، چلانا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ یہ میرے پاس ایک الیکٹرانکس کی چیز ہے، چلانی نہیں آتی. تو اس بے بسی اور اس عاجزی کے ساتھ بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے سارے علموں کی چابی دین کا علم دے دیں. پہلے آپ کیمسٹری کا علم، فزکس کا علم، اردو سیکھتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، آپ میتھمیٹکس سیکھتے ہیں، یعنی ڈے ون سے لے کر آپ نے اسپیشلائز ہونے تک جو جو دعائیں مانگی نا، وہ آپ کی دنیا کے علوم کی دعائیں تھیں. آپ کو کیمسٹری مشکل لگتی ہے, بولیے اللہ تعالیٰ میرے لیے کیمسٹری آسان کر دے. میتھ کا پیپر تو بڑا ہی مشکل لگتا ہے, اللہ تعالیٰ میتھ کا پیپر آسان کر دے. تو پہلی چیز کیا ہوئی کہ آپ نے علم لینے کے لیے دنیا کی چیزوں کا علم لینے کی دعا کرنی ہے دل میں. پھر دوسری چیز ہوتی ہے ہماری زندگی کے معاملات, کیا کروں کیا نہ کروں, کیا پر میں ہر وقت کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے. بچپن میں تو ہمارے فیصلے ہمارے ماں باپ کرتے ہیں نا, اس کو کس اسکول میں ڈالنا ہے, کدھر نہیں ڈالنا, کیا کروں. ذرا سے آپ بڑے ہوتے ہیں, شعور آتا ہے, پھر آپ دن میں کھاؤں کب, پیوں کب, سوؤں کب, جاؤں کب, یہ فیصلے کرتے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو سبجیکٹ کون سے چوز کروں, کالج کون سا چاہیے, یونیورسٹی کیا چاہیے, اور ہوتے ہوتے آپ اپنے آج پہ آ جائیے. اپنی موجودہ عمر لکھیے, آپ 15 سے لے کر 20 کے بٹوین ہیں, تو آپ سوچ میں ہوں گی کہ آگے کیا اسپیشلائز کروں, کالج میں جاؤں, اسکول میں جاؤں, سائنس لوں, آرٹس لوں, وہاں سے نکلے تو یونیورسٹی, اور اگر آپ 50, 60, 70 جو بھی آپ کی ایج ہے تو یہاں بھی بہت سارے آپ کو فیصلے کرنے ہیں. تو آپ اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی زندگی میں جو بھی رستہ چوز کرنا ہے نا تو مجھے اس کا علم دے دے. اور بالآخر پھر ایک آخری دعا کہ اللہ اس دنیا سے اٹھ کر آخرت کی طرف میری لے جانے والی ساری چیزوں کی بہتری کی دعا تجھ سے مانگتی ہوں. اب جب آپ لفظ حصول علم کہیں گے تو آپ کو وہ ایک محدود سا علم نہیں دیکھے گا, کہتے نہیں ہم نہیں دعا مانگتے, یہ اس کے بعد بہت زندگی مشکل ہو جاتی ہے, علم علم رہ جاتا ہے. نہیں, اور یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے پھر عمل کے راستے آسان کرتی ہیں. تو کہہ لیجئے کہ دعا دو چیزوں سے قبول ہوتی ہے, ایک تو یہ کہ آپ اس کو دل سے مانگیں, پریکٹیکلی اپنے پر تاری کریں اس کو, اور دوسری بات ہے کہ آپ اس کی اتنی طلب بڑھا لیں کہ دینے والا آپ کو دیکھ ہی دے. تو حصول علم کی دعاؤں میں سے پہلی دعا جو آپ کے سامنے ہے اس وقت وہ ہے معروف دعا, ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا, دوسرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب جو دنیا کی ساری کتابوں کی بہترین کتاب ہے, اس میں سے سورۃ طہٰ کی آیت 25 سے 29 ہے, 25-29. اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے, کس کام کے لیے جو کام میں کرنے لگی ہوں, اس وقت میرے سامنے جو بھی ٹارگٹ ہے اس کے بارے میں شرح صدر دے دے, ویسر لی امری اور میرا کام آسان کر دے. کون سا کام جو اس وقت مجھے دیا گیا, اس وقت جو مجھے اسائن کیا گیا, اس وقت کی جو ضرورت ہے میرا یہ کام آسان کر دے. اور میری زبان کی گرہ کھول دے. زبان کی گرہ کون سی ہوتی ہیں, چھجک, لکنت, بات سمجھا نہ پانا, بات میں فلو نہ ہونا, بہت لمبی بات ہونا, بہت مختصر بات کرنا, سامنے والے کے لیول سے ہٹی بھی بات کرنا. اللہ تعالیٰ وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میری زبان سے زیادہ بولنے سے لے کر بالکل نہ بولنے کی گرہ کھول دے. جو کہنا چاہتی ہوں وہ کہہ دوں. کیوں؟ يَفْقَهُوا قَوْلِي, تاکہ وہ بات سمجھ لے. آپ کہتے ہیں یہ وہ دعا ہے جو ٹیچر تفسیر شروع کرنے سے پہلے پڑھتی ہیں. اچھا, یہ وہ دعا ہے جو ہمارے ایڈمنس جو ہیں وہ سیشنز کے آغاز میں کرتے ہیں. تو یہ تو علم والوں کی دعا ہے. حالانکہ دیکھا جائے, کیا آپ کو شروع دن کے ساتھ تھی, دن کے آغاز میں آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کسی کو اپنی کو بات سمجھیں, ماں باپ آپ کی بات سمجھیں, استاد آپ کی بات سمجھیں, اور اگر آپ بڑے ہیں تو بچے آپ کی بات سمجھیں. یعنی اس ایک دعا کا تعلق ماں سے بھی ہے جو اپنے بچوں کو بات سمجھانا چاہتی ہے, بیوی سے بھی ہے جو شوہر کو اپنے دل کی بات کہنا چاہتی ہے. اس کا تعلق بھی شوہر کیا بیوی سے بھی ہے کہ اور بیوی کا شوہر سے بھی ہے. یعنی زندگی میں جب کبھی ہم دوسروں کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ جس کو جو بات کہنے جا رہی ہوں اس کو سمجھ آ جائے. اور بات سمجھ آنے تک کے مرحلے دیکھیے. پہلا کہ رب اشرح لی صدری, میرا اپنا بھی تو شرح صدر ہو. لکھ لیجئے گا, زندگی میں ہم کبھی کسی کو وہ بات نہیں سمجھا سکتے جو ہم خود کو نہ سمجھا چکے ہوں. ہمارا اپنا شرح صدر نہیں ہوتا نا, تو ہم دوسروں سے پوچھتے رہتے, کبھی کہنا چاہتے, کہتے میں آپ کو کہہ نہیں پا رہی. کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں غور کیا کتنی دفعہ دن میں بولتی ہیں؟ ویسے جو میرے دل میں نا, میں آپ کو بتا نہیں پائی, آدھا گھنٹہ بات کریں گے پھر کہیں گے بس کیا کروں میں, میری بات نہیں آپ سمجھیں گے. یہ آپ کے میرے جھول ہوتے ہیں. سیدھی قولو قولن سدیدہ بات کریں. تو جب آپ علم کی محفل میں یہاں بیٹھے ہیں, جبکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے کبھی اٹھنے والا ایسا نہ بنائے کہ آپ لیک دیے بغیر اٹھ جائیں. جو امیدیں لگا کر آئے ہیں اسے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے. زندگی کا اصول بنا لیجئے, کلاس میں آنے سے پہلے, سبق سننے سنانے سے پہلے, ترجمہ یاد کرتے ہوئے گروپس میں ترجمہ سناتے ہوئے, اور اسی طرح ٹیسٹ پیپرز اور اس کے بعد انسانوں کے بیچ میں جو ہی آپ جائیں اس دعا کو پڑھ لیا کریں. دیکھیے یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی, تو وقت کے جابر ترین حکمران یعنی فرعون کے سامنے جا کر کلمہ حق پیش کر دیا. تو اس دعا کی جو آخری انتہا ہے نا, اے اللہ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان میرے سامنے آ جائے, مجھے اپنی بات اس کو کہنی آ جائے, میں حق کو باطل اور باطل کو حق نہ کہوں, سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ نہ کہوں. زندگی میں بہت سارے معاملے آتے ہیں, ہر بندہ اپنے آپ کو حق پہ کہتا ہے, جو بڑے سے بڑے باطل پہ ہوتا ہے نا وہ بھی حق پرست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو انشاءاللہ یا پڑھتے جائیں گے, اس وقت یہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے, جب آپ سورۃ طہٰ کی ان آیات پر پہنچیں گے اپنی تفسیر کی کلاس میں, میرا یقین ہے کہ آپ کا بہت ہائی لیول ہو چکا ہوگا, پھر اس کو سمجھیں گے. اس وقت تو شعور کے ساتھ مانگیے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اللہ میرے کام تو ہی آسان کرے گا, مجھ سے نہیں ہوں گے, اللہ میرے لیے تو کافی ہو جا. اور اسی طرح کہیں بھی جائیں, اللہ نہ کرے کسی تھانے میں جانا پڑے, یہی سخت چیز لگتی ہے نا, کسی آفس میں کہیں جگہ کو ٹکٹ چینج کرانی ہے, کہیں کچھ خریدنا ہے, جب بھی کمیونیکیشن کرنے لگے وَيَسْتِرْ لِي أَمْرِي وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. تو آخری بات یہی ہے کہ اندازِ بیاں گرچے بہت شوخ نہیں, شاید کہ تیرے دل میں اتر آئے میری بات. یہ کہا کرے کہ اللہ سیدھی بات کروں گی, دوسروں کو سمجھ آ جائے. تو جزاک اللہ خیر, اس شعور کے ساتھ اب آپ ان کو مانگیے. جی آپ مائک لے سکتے ہیں.
جزاک اللہ خیر کثیر استاذہ جی, ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت ٹپس, الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق دے ہمیں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے نا کہ ہمیں استاد سے حکمت کی باتیں, ان کو ہر بات کو کوشش کیا کریں نوٹ کریں, جتنا بھی کر سکتے ہیں کوئی چیز مس نہ کریں اس کو. الحمدللہ ہمیں سپون فیڈنگ ہو رہی ہے کہ ہمیں اتنی خوبصورت باتیں بنا کے ہمارے سامنے رکھتے دیتی ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے محروم رہے, ہے نا. تو اسی دعا کو ہم اب سنتے ہیں سسٹر نوشین کے ساتھ, اور آپ بھی اس کے ساتھ دہرائیں اس کو. ٹھیک ہے, ریڈی ہیں سب آپ لوگ؟
اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری.
رب اشرح لی صدری.
رب اشرح لی صدری.
وَاحْلُلْ
عُقْدَةً
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے پڑھی ہوگی دعا ساتھ میں. آپ ان کا ذرا ایڈمن پلیز اگر آپ ٹیکسٹ کھول دیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اسٹوڈینٹس نے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. ہاں جی سسٹرز، کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ اتنا خوبصورت سیشن، ماشاءاللہ سے اس کی ایکسپلینیشن بھی مل گئی اور پھر آپ نے اس کے ساتھ تلاوت بھی کی. کتنے لوگوں نے تلاوت کی ساتھ میں، پڑھی ساتھ میں؟ گڈ، ماشاءاللہ، بارکم اللہ فیکم. یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے قرآن کی جو آپ کی کلاس ہے نا، یہ دعاؤں کے لیے آپ کا ساتھ ساتھ اپنے لیے دعائیں، اپنے دل سے دعائیں مانگیں ساتھ ساتھ. اور یہ تو ابھی سبحان اللہ آپ کو سمجھائی بھی گئی اور پھر دعا مانگی بھی گئی، کیونکہ قرآن کی کلاس میں مانگی ہوئی دعائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے بھی نہیں، لیکن کچھ خاص لمحے ہوتے ہیں نا جہاں دعائیں آپ کی ریجیکٹ نہیں ہوتی. تو اس موقع کو جانے نہ دیا کریں، بہت دعائیں مانگا کریں ساتھ ساتھ دل میں اپنے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس میرے لیے آج یہ دعا قبول کر لے. سمجھ بہت اچھی آئی، الحمد للہ، ماشاء اللہ، بارکم اللہ فیکم. اچھا، آپ کتنے لوگوں کو یہ دعا پہلے سے آتی ہے؟ اچھا، کافی ساروں کو آپ میں سے آتی ہے ماشاء اللہ سے. تو جن کو نہیں آتی، پریشان نہیں ہونا، یاد کرنی. بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو یاد کرنا سٹارٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں ابھی ہم اس کو ابھی بھی دیکھیں ساتھ ساتھ میں. آپ جب اس کو، آپ کو ٹرانسلیشن آتی ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں اس کے کہ کیا میننگ ہے، ورڈ میننگ اس کے، ٹھیک ہے؟ ربی، اے میرے رب، اشرح، یہ ربی شرح لی، کھول دے لی میرے لیے، صدری، میرا سینہ، ٹھیک ہے نا؟ ربی شرح لی صدری. پھر ہم کہتے ہیں ویسر لی، کہتے ہیں نا ان مع العسر یسرا، یہ وہی یسر ہے، آسان کرنا، ٹھیک ہے؟ یسر لی، آسان کر دے لی امری، میرا کام، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں وحلل، کھول دے عقدتن، گرا مل لسانی، میری زبان کی، یفقہو، سو تاکہ وہ یفقہو، وہ سمجھ سکے قولی، میری بات کو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. اب اس طرح سے آپ مطلب رکھ کے جب اس کو کریں گے تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا یاد کرنا. اور استاذہ جی نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت سے ایکسپلین بھی کی کس کی دعا تھی یہ، کس کی دعا تھی، کس پروفٹ کی دعا یہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کس کے سامنے وہ گئے تھے، فرعون کے سامنے، وقت کا جو ٹائرنٹ تھا وہ، ہے نا؟ تو اس کے سامنے تو ہم نے دعا مانگنی ہے. ہم نے کب دعا مانگنی ہے مجھے بتائیں یہ؟ ہم نے حصول علم کے لیے دعائیں، زبان اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے، ہے نا؟ اور جہاں بھی کبھی آپ نے، اب ماشاء اللہ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اس کو بتائیں گے بھی آگے، تو آپ کا دل ہوگا کہ آپ کو کبھی لگتا ہے میں اتنے اچھے سے بتا رہی ہوں، کیوں نہیں میری بات سن رہے؟ تو ہم پہلے بات کرنے سے پہلے ہم یہ دعا مانگیں گے. پہلے تو ہم تھے حصول علم کے لیے، اپنا سبق یاد کرنے سے پہلے، اپنے گروپ میں سنانے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ ہر اس سے پہلے ہم یہ ہر دعا مانگیں گے. پھر کسی کے بات کرنے میں، کسی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا جھجک ہوتی ہے بات کرنے میں، یا بات بہت لمبی کر دیتے ہیں، مختصر کر دیتے ہیں، وقت کے مناسبت سے بات نہیں کرتے، ایسے ہوتے ہیں کبھی؟ ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے نا. تو انشاءاللہ جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو شرح صدر ہوگا، بات کرنے میں ہم آسانی سے کریں گے اور دوسروں کو ہماری بات سمجھ آئے گی، ہے نا؟ یہی چیز ہے نا، کیونکہ بات کا فائدہ ہی نہیں جب دوسرا ہماری بات ہی نہ سمجھ سک رہا ہو. تو اس کے لیے آپ کو استاذہ جی نے بتایا نا، کسی کو دوسرے کو بات سمجھانے سے پہلے سب سے پہلے خود کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ضروری ہے سب سے پہلے؟ ریپیٹ، آپ دعا کہہ رہی ہیں ریپیٹ کرنے کے لیے سسٹر، ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، ابھی دعا کو بھی ریپیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. رب اشرح لی صدری، میرے ساتھ پڑھیں اس کو ٹھیک ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ٹرانسلیشن بھی کر لیتے ہیں پھر، ربی اے میرے رب، اشرح یہ کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ. ہم اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں، ربی اشرح لی، ٹھیک ہے، اے اللہ کھول دے میرے لیے صدری میرا سینہ، ویسر لی اور آسان کر دے میرے لیے امری میرا کام، ٹھیک ہے، واحلل اور کھول دے عقدتم گرا مل لسانی میری زبان کی، ٹھیک ہے، یفقہو وہ سمجھ سکے قولی میری بات، ٹھیک ہے، کلیئر ہے ابھی سب کے لیے؟ کلیئر ہے الحمدللہ. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری دعا ہے نا. تو یہ چیز آپ کو کیا استاذہ نے بتایا، دعا کی قبولیت کے لیے دو چیزیں بہت اہم جو بتائیں، دو دعا میں کیا بتائی؟ دل سے مانگنی ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، اپنی طلب بڑھا لینی ہے، دل سے مانگنی ہے، دعا قبول ہوتی ہے نا، دل سے کی جائے گی اور طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، جتنی آپ کے اندر طلب ہوگی، جتنی تڑپ ہوگی اتنا پھر آپ دل سے دعا کو مانگیں گے، ہے نا. مطلب ہوتا کیا ہے، ہم دعائیں تو ہمیں بہت ساری آتی ہیں لیکن ہمیں مطلب نہیں ہوتا، ہم صرف لپ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دل سے نہیں نکل رہی ہوتی، کہ اس چیز کی کمی ہوتی ہے. جب دل سے دعا نکلے گی نا تو وہ پھر وہ عرش پہ سے ہو نہیں سکتا. جیسے ہم سجدے میں ہوتے ہیں، بس جو جگہ ہماری دعاؤں کی، سجدے میں ہم اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں نا، تو دیکھیں وہ ہم وسپر کر رہے ہوتے ہیں زمین پہ، عرش پہ ہماری دعا جاتی ہے. تو اور دعا سبحان اللہ ایسی عبادت ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوئی اسپیشل فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں، کہ وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو بہت اچھا ہے. اور کسی کوئی کسی خاص جگہ نہیں بیٹھنا، جہاں پہ ہیں آپ، کہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہمارے دین کی یہی خوبصورتی ہے نا، کہیں بھی کوئی مشکل آئی وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے، اور دعا قبول ہوتی ہے نا. تو آپ لوگ بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے قبولیت کے بھی طریقے بہت سارے پھر ہیں، طریقے کہ فوراً مل جائے آپ کو، لیکن دعا ہم نے چھوڑنی نہیں. یہ ہمارا سفر جو ہے انشاءاللہ بہت بڑی کتاب ہے نا، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چننا ہے نا، تو ہم نے اللہ سے بہت دعائیں مانگنی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب میری، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا ہاتھ تھام لیا، اب میرا ہاتھ نہیں چھوڑے، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے ہر کام آسان کر دیں. کیونکہ کیا ہم شو کرتے ہیں اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی، ہے نا، کہ نو میٹر ہم نے سارا کچھ کر لیا، میرے پاس کمپیوٹر ہے، میرے پاس اب بکس ہیں، میرے پاس ہر چیز ہے، لیکن اسٹل ہم کس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں؟ اسٹل ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. ہم نے عبادت میں یہی پڑھا تھا نا، عبادت میں ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ عاجزی، کمال درجے کی عاجزی، جتنی آپ اللہ کے سامنے عاجزی شو کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تڑپ کے ساتھ مانگیں گے، طلب کے ساتھ مانگیں گے، اتنی انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں تاثیر ہوگی، اور اتنے ہمارے کام آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آسان کرتے جائیں گے، آسان کرتے جائیں گے. لگتا ہے ابھی آپ کو کہ بہت لمبا سفر ہے، لیکن یہ ایسے گزر جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو انشاءاللہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کو کچھ، اس میں ہماری چینج آئے، ہماری زندگی میں ہم ایسے نہ اس کو گزاریں، بہت اچھے سے احسان کے لیول پہ ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ. اب اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو بار بار پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، لکھ کے رکھ لیں پاس، ہر نماز کے بعد اس کو کریں 5 دفعہ ایٹ لیسٹ. یہ چھوٹی سی تو دعا ہے، تو ایک دن میں آپ کو یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نہیں کچھ ڈفرینٹ ہوگی، ایک میں نہیں ہوگی، پریشان نہیں ہونا، روز اس کو دیکھ کے پڑھتے جانا ہے، سنیں گے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی آسان کریں گے. اب آپ لوگ اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہیں، مجھے امید ہے کہ سب نے اچھے سے کی ہوگی. بس اب ہمارا کام ہے کہ جتنا ہم ان پٹ ڈالیں گے اتنا زیادہ اچھا ہمیں اس کا فروٹ ملے گا, ہے نا انشاءاللہ. تو ابھی ہم اپنے ایک دفعہ سے بس اس کو چلیں, ابھی ہمارا ٹائم ہو گیا, اب ہم اپنی نیکسٹ جو سیشن کی طرف, اس کے لیے بھی پہلے دعا پڑھ لیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ٹھیک ہے, ہمارا ٹرانسلیشن کا سیشن آج ہم سورۃ فاتحہ سٹارٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو ٹائم, آج ہم ابھی پہلے ٹرانسلیشن, پھر ہم تفسیر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ابھی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ آیہ 1-7. آپ لوگ ریڈی رہیں, آپ کے ساتھ ٹرانسلیشن آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے استاذہ جی کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. اپنے مصحف اور اپنی پینسلز آپ کے ہاتھوں میں ہوں, ریڈی رہیں اس کے لیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 2 آیت نمبر 1-7 سورۃ البقرہ. ہم لفظی ترجمہ دہرائیں گے ایک ایک لفظ کے ساتھ کہتے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس نام اللہ, اللہ کے, الرحمن بے حد مہربان, رحیم نہایت رحم کرنے والا. الف لام میم. حروف مقطعات. یا اگر مشکل لگے تو الف لام میم کا ترجمہ سناتے وقت آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے معنی اللہ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے, ذالک یہ وہ, الکتاب کتاب ہے, لا نہیں, ریب شک فیہ اس میں, ہدن رہنمائی ہے, للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, اللہ زینا وہ لوگ جو, یؤمنون ایمان لاتے ہیں, بالغیبی غیب پر, و اور, یقیمون وہ قائم کرتے ہیں, الصلاۃ نماز, و اور, مما اس چیز سے جو. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ ٹوٹے ہوئے ہیں نا, اصل دیکھنے میں ہمیں لفظ جو مما دکھ رہا ہے اصل میں یہ کیا تھا, من اور ما. بارے کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سیکنڈ لائن میں من الگ دکھ رہا ہے, ما الگ دکھ رہا ہے. تو من معنی سے, من تو آپ نے پہلے بھی یاد کیا تھا, اعوذ باللہ من الشیطان. ٹھیک ہے, تو من سے مراد سے اور ما میں نے جو جوڑ دیا, تو کیا بولیں گے ہم سب, مما اس چیز سے جو, رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو, ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں وہ اور الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں باسات ما جو ان ضلع اتاری گئی الیکا طرف تیرے وہ اور ما جو ان ضلع اتاری گئی من سے قبلی کا پہلے آپ سے وہ اور بالآخرتی آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں اولئک وہی لوگ ہیں علی اوپر ہدن ہدایت کے یا اعلی ہدم سیدھے راستے پر مر ربیہم اپنے پروردگار کے ہم شروع سے پھر دیکھیں گے اولئک وہی لوگ ہیں علی اوپر ہدن ہدایت کے مر ربیہم اپنے پروردگار سے وہ اور اولئک وہی لوگ ہیں ہم وہ المفلحون وہ کامیاب انا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا سواء برابر ہے علیہم اوپر ان کے اخوا یہ جو چھوٹی سی حمزہ دکھ رہی ہے نا اس کا معنی خوا اخوا انذرت ڈرائے تو ہم ان کو ام یا لم نہ تنذر تو ڈرائے ہم ان کو لا نہیں یؤمنون ایمان لائیں گے ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے اللہ اوپر قلوبہم ان کے دلوں کے وہ اور اللہ اوپر سمعہم ان کے کانوں کے وہ اور اللہ اوپر ابصارہم ان کی آنکھوں کے غشاوۃن پردہ ہے وہ اور لہم ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا. بس جی یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم نے اس کا لفظی ترجمہ دہرایا, تھوڑے سے اس کے الفاظ اپنی زبان میں دیکھتے ہیں. اب آپ لوگ چاہیں تو جو لفظ اردو کے ملتے جلتے میں بولوں اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں اپنے پاس پارے پہ, کہیں صرف یہ وقت جو ہے نا اس وقت ہمارا یہ ہمارے ذہن سے اس خوف کو نکالنے کا ہے کہ عربی بڑی مشکل زبان ہے. ہم تھوڑا سا کھیلیں گے الفاظ کے ساتھ کہ کیا یہ لفظ کبھی ہم نے اردو میں بولے. چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کے بعد, کیونکہ بسم اللہ ہم پیچھے کر چکے ہیں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ. تو اب دیکھیے کہ لفظ ہے الف لام میم, الگ الگ پڑھ رہے ہیں نا. اب یہ تین لفظ ایسے ہیں جیسے آپ الف با تا سا جیم خا پڑھ لیتے ہیں, ان کے اوپر ہم بات تفسیر میں کریں گے, لیکن یہاں اس کا آپ کو کوئی معنی نہیں یاد کرنا پڑے گا. لفظ ترجمہ یاد کرنے والوں کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ قرآن پاک میں 14 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں, یعنی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں ایسے لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھٹی دے دیتے ہیں لفظی ترجمہ یاد کرنے سے, وہی لکھ دیں. ہاں چلے اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں. اگلا لفظ ہمارے سامنے جو ہے وہ ذالکہ ہے. اب ذالکہ کا لفظ اردو میں ہم نہیں بولتے, گویا کہ آپ اس کو اگر ہائی لائٹ کریں نا تو آج کے سبق میں سے آپ کے لیے پہلا لفظ جو یاد کرنے کا وہ ذالکہ ہے. ذالکہ کا معنی یہ, ٹھیک ہے اس کو بس آپ یاد کر لیں, یہ وہ کچھ بھی ہے, ہم اس کی بحث میں نہیں جا رہے کہ یہ ہے کہ وہ ہے, بس یہ وہ کوئی ایسی چیز ہے. اشارہ کسی کو کریں تو ہم کہتے ہیں یہ قلم, ٹھیک ہے, اور میں یہاں بیٹھ کے کروں تو میں کہوں گی وہ پردہ, ٹھیک ہے. تو اردو میں جو قریب کی چیز ہوتی ہے اس کو یہ کہتے ہیں, وہ کو کہتے ہیں. تو اشارہ کیا نا, تو یہ اشارہ ہے, آپ بس ذالکہ یہ وہ, یا یہ وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو لفظ ذالک آپ کے آج کے سبق کا پہلا ایک لفظ ہے. آپ چاہیں تو اپنی سمجھداری کے ساتھ چاہیں ایسے لفظ جو آپ کو نئے لگیں گے اس کی لسٹ ایک الگ نوٹ بک میں بنائیں. جتنا گڈ ڈالتے جائیں گے نا اتنا میٹھا پڑے گا. سبق اپنا یاد کرنا ہے, پارے پہ ہائی لائٹ کر لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کچھ لفظ نئے ہیں, کچھ پہلے سے ہیں, کچھ ریپیٹ ہیں. ہاں, ایک ذالک آپ نے یاد کر لیا تو سینکڑوں بار یہ قرآن پاک میں آتا ہے, ہنڈریڈ ٹائم یہ قرآن پاک میں آتا ہے, تو آپ کو ماشاء اللہ پورے قرآن کے ہنڈریڈ لفظ یاد ہو گئے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. الکتاب, لفظ الکتاب جس سے ملتا ہوا پھر لفظ کبھی اردو میں ہم نے پڑھا؟ بالکل پڑھتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں نا. اب اگر لفظ ال کو الگ کر دیں, الف لام الگ کریں, تو پیچھے تو ہے ہی کتاب. ٹھیک ہے, تو عربی زبان کے بہت سارے لفظ ال ہٹا دیں گے نا تو پیچھے اردو نکل آئے گی. کتاب کتاب ہے لیکن ال کتاب تھوڑا مشکل لگا, تو کتاب سے ملتے ہوئے لفظ آپ سب بولیں بھلا جو آپ کو یاد ہے. جی شاباش, کتاب ہے نا, کتب, کتابت, ہاں, کتب خانہ, ہاں, مکتوب خط کو کہتے ہیں. آگے لفظ دیکھیں لا. اب یہ لا کا لفظ بھلا کیا ہوگا اردو میں ہم بولتے ہیں؟ سوچئے اردو میں لفظ لا بولتے ہیں؟ جی لا یعنی, ویری گڈ ماشاء اللہ, لا یعنی باتیں نہ کرو, اور لا حاصل, اور لا علم, ویری گڈ ماشاء اللہ, آپ کو تو سارا آگے. ہاں جی, لا تعلق رہتے ہو بڑے بڑے آج کل, ہاں, ہم سے تو لا تعلق ہی ہیں آپ, ہاں, لا پرواہ بچہ, چلے شاباش, یہ تو سب آپ کو آتا ہے. جی لا وارث, ویری گڈ ماشاء, یہ تو مجھے بھی نہیں آتے, میرے سے اچھی اردو آپ کی. ہیں اور بولے لا کے مانی, میں تو جو سننا چاہ رہی ہوں وہ بھی کسی نے بولا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ کیا پہلا لفظ ہمارے دین کا لا ہے, نو کے معنوں میں نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ لا جو ہم بولتے ہیں ہر جگہ لا کا آپ کو مانی سمجھ رہے ہیں نا, نہیں نہیں نہیں, لا وارث وارث کوئی نہیں, لا یعنی کوئی مقصد نہیں, تو لا کا معنی نہیں ہے نو کے معنوں میں. ریپ کا لفظ اردو میں بولتے ہیں, یہ اس سے کچھ ملتی ہوئی بات, یہ نیا لفظ ہے, آپ لکھ لیں, کوئی نہیں, اتنا عام نہیں ہے ہماری اردو میں, بہت چست اردو میں لوگ بولتے ہیں لیکن ہم نہیں بولتے, کوئی بات نہیں. تو آپ نے ایک لفظ یاد کرنا ہے آج ذالکا, اور دوسرا کرنا ہے ریب, ریب ہے شک. آگے چلے, فی کا لفظ ہم نے کہیں پڑھا, فی اردو میں بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ, فی زمانہ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ, فی سبیل اللہ, ماشاء اللہ, اور بولے فی الحقیقت, فی الحال, ویری گڈ, فی الدنیا, ٹھیک ہے, تو یاد ہے نا فی معنی میں, فی الوان, جی, فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے چھٹی کرنے کا. تو فی کا معنی میں ہم اردو میں بولتے ہیں. ہی جو لفظ ہے نا اصل میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو فی ہی اصل میں ہی جو ہے نا وہ ہو ہے. جیسے آپ نے لفظ کبھی سنا اللہ ہو, ہاں, ہو لفظ ہی تھا, فی کی وجہ سے ہی ہو گیا. تو ہی کا معنی اس, یہ ہم نے آپ کو پہلے دن کے لیسن میں بتایا تھا نا کہ ایک لفظ کا بھی معنی ہے, ہا کا معنی وہ اس کے لکھایا تھا, تو ہی کا معنی اس کے. ہدن کا لفظ اردو میں کبھی بولا؟ ہدن, ہدایت, بالکل ٹھیک ہے. اور ہادی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے الہادی, راہ دکھانے والا, ہدیہ, ماشاء اللہ, میں تو اس کے اصل میں چلی گئی, آپ کو بتایا تھا. اب اس کا روٹ کیا ہوگا, ذرا روٹ سے بھی ساتھ ساتھ ہی کھیلتے جائے نا. اچھا, کتاب کا روٹ کیا ہوگا آپ لوگ مجھے بتائیں گے, سب بولیں اکٹھے. کتاب جو لفظ ہم نے پڑھا اوپر, اس کا روٹ کیا ہے؟ کف, تابا, ختم بات ہوگی. ریپ کا کیا روٹ ہوگا؟ را یا با, تین لفظ ہیں وہ بیچ میں لکھے. خدان کا روٹ کیا ہوگا؟ ہاں دالیا, تو روٹ تو آپ کو ساتھ ہی پتا چل گیا ابھی سے, حالانکہ یہ شروع میں پتا کوئی نہیں چلتے. تو ہدیہ, ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ تحفے کو. تو ہدایت کیا ہے؟ تحفہ, اللہ نے آپ کو آج تحفہ دیا اس کتاب میں بلا کر. یہ قرآن ایک اللہ کی طرف سے گفٹ تھا ہمارے پاس, ہم نے اس کو آج تک کھولا ہی نہیں, جب کوئی مرتا ہے پھر کھولتے ہیں, آؤ پڑھو اس کے لیے. ہاں اللہ نے کھول کے, اب تحفہ آپ کو کوئی ملے اور آپ کھولے ہی نا, باہر سے اس کو چومتے رہے چاٹتے رہے, کوئی آپ کو تحفے میں کتاب ہی دے دے, کیا کریں گے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھنی, یہ گندی ہو جائے گی, پرانی ہو جائے گی, اس کے صفحے مڑ جائیں گے, نہیں سمجھ آئے گی نا. آپ استعمال نہ کریں کسی کے تحفے کو, لا کے اوپر سجا دیں, خوشی تو نہیں ہوگی. کپڑے کوئی تحفے میں دے آپ رکھ دیں, اوپر پہن دیں, نہیں خراب ہو جائیں گے. آج قرآن کو بھی ہم یہی کرتے ہیں, ہم اس کو بس پیار کرتے ہیں, چومتے ہیں, تھوڑا تھوڑا غلط سا پڑھ بھی لیتے ہیں کبھی کبھی, اور لیکن اس کو اپنی زندگی میں استعمال نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو ہدن, ہدیہ, تحفہ ہے. آگے لفظ تھوڑا سا بڑا بوجھل لگ رہا ہے آپ کو, للمتقین, تقوی والوں کے لیے. اب اس لفظ کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ بہت مشکل لفظ ہے, کیا کریں اس کو یاد کرنے کا طریقہ؟
جی
آپ بتائیے. لفظ اردو میں ہم بولتے؟ بڑا متقی پارسا بچہ ہے, رشتہ کر دو. ہاں تقوی والا, لفظ تقوی بھی اردو میں بولتے ہیں. اور کیا بولتے ہیں؟ یہ تقیا, جیسے تقوی کے ساتھ. اب اس کے لفظ میں آپ دیکھیے کہ لل لام تو لگ نکل گیا نا, یہ وہی ہے جو آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ ہر ایک ایک لفظ کا بھی معنی. تو لام کا معنی آپ کو بتایا تھا لیے, واسطے کے معنوں میں. آگے ال چھپا ہوا ہے, الف اور لام. پیچھے رہ گیا متقین. متقین جمع ہے متقی کی, تو لفظ کیا نکلا اندر سے؟ متقی. تو تقوی والے, بچنے والے, اپنے آپ کو بچانے والے کون؟ الذین. اب یہ لفظ جو ہے اردو میں نہیں ہم بولتے موسٹلی. الذین ایسے ہی ہے جیسے دو چیزوں کو جوڑنے والے, جو لوگ, جن کا ذکر ہو رہا تھا. یومنون کا آپ نکالیے ذرا, اصل اس میں سے کیا روٹ نکلے گا؟ جی شاباش, ایمان کا لفظ ہے نا. جی تو حمزہ میم نون امن. تو یومنون میں روٹ کیا ہے؟ حمزہ. یہ دیکھیے واو کے اوپر جو حمزہ ڈلی ہوئی ہے نا, پھر میم اور نون, امن. تو پھر ایمان, امن, یومنون کون ہوتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ جو بندے کو امن دیتا ہے. اصل پیس یہاں سے ملے گا, اصل ریلیکسیشن زندگی کی ایمان سے ملے گی. آج لوگ کتنی طلب میں نا پیس کی, گھروں میں سکون کوئی نہیں, سیاسی اداروں میں سکون کوئی نہیں, دولت ہے لیکن زندگی میں ٹینشن بہت ہے, پریشان ہے. اچھے کپڑے ہیں پہننے کو دل نہیں چاہتا, کھانے ہیں کھاتے ہیں تو مزہ نہیں آتا. تو یو میں نون میں امن ہے, ایمان. اس سے کتنے لفظ ہے؟ امن عامہ کا لفظ اردو میں بولتے ہیں ہاں, اور اسی طرح امانت رکھوائی اس کے پاس, یہی روٹ ہے اس کا بھی, امن اور امان. جی شہری, شہروں میں امن ہاں. بالکل آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ایک ہی خاندان کے یہ سب لوگ ہیں, 10-12 لوگ ایک ہی گھر سے نکل آتے ہیں. کوئی امن, مومنہ بڑی ایمان والی لڑکی ہے ہاں, اللہ مجھے ایمان دے دے, تو امن عامہ کا مسئلہ ہے. تو یہ بھی آپ کے اردو کا لفظ ہے. آگے دیکھیے بالغیب, دیکھنے میں ایک لفظ ہے نا لیکن اصل میں یہ با ہے. با کہاں پڑھی ہم نے؟ بسم اللہ, ساتھ کے معنوں میں, آگے ود کے معنوں میں. اللہ ہٹا دیجئے, پیچھے کیا رہ گیا؟ غیب. اردو میں بولتے ہیں غیب. غائب کہاں ہے آج؟ اب کدھر ہیں؟ کل آپ کہاں غائب تھے ہاں؟ تو غائب, غابا چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. غین یا باہی اس کا روٹ ہوتا ہے. غیب بیسیکلی چھپے ان سین کو کہتے ہیں, جس کو دیکھ نہ سکے. ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم ڈسکور کر سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ہم جسم کے سیلز کو آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہے, لیکن مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں گے دیکھ لیں گے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم اپنے اندر کی چیزیں دیکھتے ہیں, وہ ان سین نہیں. ان سین وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی آلے کی بھی مدد سے ہم نہ دیکھ سکیں. مثلا ہم, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹ کے بچے کو آج الٹرا ساؤنڈ سے مشینیں دیکھ لیتی ہیں, لیکن ہمارے کندھوں پہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے. انشاءاللہ ہم تفسیر میں اس کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل کر لیں گے. آگے دیکھیے وا اور یقین, ان کے لفظ کو ذرا کھولتے ہیں. کیا لفظ ہے اس میں چھپا ہوا ہے؟ قاف واو میم. یو قوم, اردو میں کہتے ہیں آپ, آپ کس قوم سے ہیں. اور قیامت کا لفظ, وہ بھی اسی خاندان کی ایک چیز ہے. مستقیم, یہ لفظ ہم نے صرف فاتحہ میں بھی پڑھا ہے. اہدینا صراط کے آگے المستقیم, تو جو روٹ مستقیم کا تھا نا وہی یقیم ان کے. قوم, قوم, قیام, الرجال قوامون علی النساء, یہ سارے ہم پڑھیں گے. آگے قائم رہنا, ہم کہتے ہیں نا انصاف قائم کرو, ٹھیک ہے, قیامت قائم ہوگی. تو یہ وہی لفظ ہے یقین, کھڑے ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. پھر الصلات کے لفظ کو دیکھتے ہیں. جی الف اور لام کو ہٹا دیں, پیچھے کیا رہ گیا؟ صلات. اردو میں بولتے ہیں یہ لفظ؟ صلات التسبیح بولتے ہیں. اور صلات الجنازہ. جی صلات سوم و صلات کا پابند ہے, تو صلات کا معنی وہی ہے جو اردو میں ہمارے پاس آتا ہے. اس کا روٹ دو طرح سے آتا ہے, سواد لام لام بھی آتا ہے اور سواد لام یا بھی آتا ہے. تفسیر کی ضرورت نہیں, بس یہ لکھ لیں کہ لفظ صلات کا جو ڈکشنری میں معنی ہے نا وہ جلانے کا ہے. آپ کہیں گے ہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جلانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو جلانے کی بات آتی ہے کہ نماز گناہوں کو جلاتی ہے, ٹھیک ہے. بندہ جو گناہ کرتا ہے نا ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں, نماز اس کو جلا دیتی ہے. اسی طرح اس کے معنوں میں عاجزی بھی آتی ہے, جھکنا ہاں. تو نماز بندے میں عاجزی پیدا کرتی ہے. انشاءاللہ آگے آگے جا کے آپ جب عربی کو سمجھنے لگیں گے نا تو آپ کو صرف عربی کے لفظ سے ہی تفسیر سمجھ آنے لگے گی. کہ وہ نماز گناہوں کو دلاتی ہے. میں نے تو آج تک لفظ صلات کو سوچا نہیں. مثلا جیسے آگے ہم پڑھیں گے لفظ رمضان, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, دوسرے پارے میں آئے گا. تو اب رمضان لفظ کتنا عام ہے ہمارے ہاں. کبھی آپ سے کوئی کھڑا کر کے پوچھے بھی رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوگا. حالانکہ رمضان بھی کہتے ہیں کہ پاؤں کے تلووں کا جلنا. گرمی میں اتنی شدت ہوتی تھی کہ اونٹوں کے جو تلوے تھے نا وہ جلنے لگتے تھے اس گرمی میں. اس کیفیت کو رمضان کہتے تھے, رمضان کہتے تھے. تو جب رمضان کا مہینہ عربوں کے اندر آتا تھا تو شدید گرمی ہوتی تھی. موسٹ آف دا ٹائم وہاں گرمی ہی ہوتی تھی, سردی تو ہوتی نہیں تھی اتنی. تو رمضان کے ساتھ گرمی کا تصور پایا جاتا ہے. اور بھی ہیں لیکن یہ ایک معنی بتا رہی ہوں کہ ہم وہ لفظ عام بولتے ہیں لیکن ہم ان کے معنوں پہ غور نہیں کرتے. چلیے, واہ اور واہ تو ہمیں آتا ہے نا, زمین و آسمان, صبح و شام. وہ مما, مما کا لفظ کیا ہے؟ من اور ما. من کہاں چھپا ہوا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان. تو من وہاں چلا گیا. اور ماں کا معنی اردو میں کبھی پڑھا؟ چلیے ابھی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. لفظ خالی ماں کبھی ہم نے اردو میں پڑھا؟ ایک تو ماں ہوتی ہے نا, اس کے آگے نون لگ جاتی ہے گننے کی, یہ نہیں. خالی ماں, میم علی ماں. اور بہت بولتے ہم ماشاء اللہ, جو چاہا اللہ نے. اور آج کل ماحول بڑا خراب ہے, تو ماں بھی آنے والا اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے ماں حولہ ہو. تو ماں میں نے جو وہی لفظ ہے یہ بھی, ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں رزق نہ ہوں, سنے کبھی یہ لفظ اردو میں؟ کیا لفظ اس میں نکلا؟ رز, را, زا, قاف, اس کا روٹ ہو گیا. اللہ کا نام ہے اس میں رزاق, ہاں, مرزوق, جس کو رزق دیا جائے. رزق کی فکر نہ کرو. اور کوئی لفظ اس سے ملتا ہوا؟ رازق, اللہ تعالیٰ خیر رازق ہے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں لفظ ینفقون پہ. تھوڑا سا شاید آپ کو یہ نیا لگے گا. اس میں دیکھیں نون فا قاف چھپی بھی ہے, نفق, نون فا قاف. اب اردو میں ایک لفظ آپ بولتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ, وہ بھی اسی سے انفاق. اور منافق کا لفظ سنا ہے کبھی؟ وہ بھی اسی سے. فرق تو بہت ہے دونوں میں. لفظ نفق جو ہے نا, نون فا قاف, اس کا معنی ہوتا ہے ٹنل, سرنگ. آپ لوگ یہاں کیا بولتے ہیں؟ تنل, تنل. چلے, اب نفق یا ٹنل میں ہوتا کہ آپ اس میں گاڑی ٹرن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو نفق کہتے ہیں ایسا سوراخ کہ ادھر سے آپ اندر جائیں تو دوسرے سے باہر نکلیں گے. یونفقون میں کیا ہے کہ یہ لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں مال آتا ہے تو یہ دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے راستوں میں, ٹھیک ہے. اور جب اس کو آگے ہم منافق کے لفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو مطلب کیا ہوگا کہ منافق دین کے اندر آتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے. چوہے کو بھی کہتے ہیں نفق, اس طرح کے چوہے کی جو بل ہوتی ہے. آپ نے کبھی اگر تھوڑا سا ہیومن لائف سے ہٹ کر اینیمل لائف کو سٹڈی کیا ہو تو جو چوہا ہوتا ہے نا وہ ایک اس قسم کی بل بناتا ہے, جہاں آپ نے کبھی چوہے کو جنگلوں میں گھستے دیکھا, ایک سیکنڈ میں چھپ جاتا ہے. کیوں؟ اس نے اپنی جو بل ہوتی ہے نا اس سے تھوڑا دور ایک راستہ بھی بنایا ہوتا ہے. ذرا کوئی خطرہ ہوتا ہے نا وہ فوراً اندر چھپ جاتا ہے. تو یوں جاتا ہے, اور اگر ادھر سے کوئی اس کو پکڑے تو وہ ادھر سے دور سے نکل چکا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اندر گیا تھا, ابھی نکلتا مارتے ہیں. آپ بیٹھے رہے, وہ دوسری طرف سے نکل گیا. تو ینفقون نفق خرچ کرنے کے معنوں میں, ادھر سے مال آیا ادھر چلا گیا. اور منافق کے معنوں میں آتا ہے جب, تو یہ مطلب ہے کہ منافق ادھر سے دین میں داخل ہوتا ہے اور ادھر سے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں والذین, وہی لفظ ہے جو پیچھے گزرا, وا اور الذین, یومنون بھی گزرا. صرف دیکھیں ایک ہی سبق میں آپ کی ریپیٹیشن آ چکی ہے. یومنون گزر گیا, بی ماں, با اور ماں کا تو اب آپ کو یاد ہوگا نا. بولیں ذرا با کا معنی, سات, اور ماں جو, ماشاء اللہ. ان ضلع کا لفظ پیچھے ہم نے ڈسکس کیا کبھی؟ جی, ان ضلع, نون, زا, لام. اردو میں بولتے ہیں؟ کہاں سے نازل ہو گئے؟ تیسری منزل میں کوئی رہتا ہے؟ منزل, کئی منزلیں ہیں اس کی. قرآن کی کتنی منزل ہے؟ اور نزلہ تو سب کو ہی ہوتا ہے ایک دو بار تو سال میں, ہے. تو اوپر سے گرنا, نزلہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے ہمارے پانی بہ رہا ہوتا ہے. تو انزلا, یونزلا, نزلا, یونزلو, تنزیل, اسی سے تنزیلا نام بھی ہوتا ہے, اوپر سے اتری ہوئی ہے. پتا نہیں وہ کون ہوتی ہیں جو اوپر سے اترتی ہیں. لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ لفظ انزلا میں نون زا لام آپ کو اس کا روٹ مل گیا. الہی کا آپ کی طرف, الہ تو بہت دفعہ آپ کو ملے گا. کا بھی آ گیا, وما انزلا من قبلک. لفظ قبلک کو دیکھیے ذرا, کیا روٹ ہوگا؟
کاف بالا کو ملتا جلتا لائیے ذرا اس سے اردو کا لفظ. جی قبل قبل از مسیح. ہاں ٹھیک ہے شاباش. اور قبلہ. جی یہ جو ہمارا قبلہ ہوتا ہے وہ بھی اسی سے. قبلہ کیا تو اس کو سامنے رکھتے ہیں نا, سامنے والی چیز. تو قبل کیا جو ہم سے پیچھے گزر چکی چیز. ٹھیک ہے اور بھی لفظ بڑے ہیں اس میں. مقابلہ آپ کا کس سے مقابلہ ہے. قبول ہے قبول ہے قبول ہے بھی اسی سے ہی تھا. ہاں اور مرد مقابل جو آپ کے مد مقابل ہے, کون آپ کے سامنے آتا ہے. تو آپ کو تو یہ لفظ یاد ہو گیا پہلا پچھلا آخرا. آگے دیکھیے وہ بل آخراتی اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. وا تو وا ہو گئی, با تو با ہو گیا. ہم ان کو نہیں اب چھیڑتے, شرم آتی ہے بار بار ان کو کہتے ہوئے کیونکہ ہم نے اتنی دفعہ ان کو دہرا لیا. آگے لفظ آ گیا ال, ال کو بھی چھوڑ دیں. پیچھے کیا رہ گیا آخرا. اردو میں بولتے ہیں پھر لفظ. جی بل آخرا آپ آ ہی گئے نا. ہاں پھر اور آخری بات آخر آخر میں. ہاں اور ٹھیک ہے. اب اس میں بڑی دلچسپ چیز آپ دیکھیے گا, خا کے نیچے زیر ہے نا آخیرہ, اس کا معنی ہوتا ہے آخری, بالکل لاسٹ, دی لاسٹ. جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ کا آخری سبجیکٹ جو ہے وہ تفسیر کا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اب میں آپ سے کہوں کہ اس کے بعد اب آپ کی گروپنگ ہوگی, تو اگلا ہے نا آخری اور اگلا, فرق صرف خار خا کے. آخر ہوگا نا جیسے یہاں خا کی زیر ہے, تو اس کا معنی ہے آخری دن, لاسٹ ڈے, ڈے آف ججمنٹ. لیکن ہم کہتے ہیں نا بالآخر, ایسے ہی کہتے ہیں غلطی سے, تو اس کے اندر نیکسٹ. دیکھیے کتنا معنی بدل جاتا ہے کہ اس آخرت کے بعد پھر بھی کچھ اور ہونا ہے. تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں بعض دفعہ عقیدے کی غلطیاں بن جاتی ہیں. تو آخر لاسٹ, دی لاسٹ, اور آخر نیکسٹ کے معنوں میں اگلی. ہم یو کی نون, لفظ یو کی نون تھوڑا سا بوجھل لگے گا آپ کو, یا قاف نون اس کا روٹ ہے. اردو میں بولتے ہیں ایک لفظ. جی یقین, یقینی بات ہے, آپ کو یقین آ جانا چاہیے. شاباش. تو یہ سب وہی لفظ ہیں. اور کوئی؟ جی تو یقین. جی یقین کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو بندے کے دل دماغ پہ چھا جائے. آپ کو یقین ہے کہ آپ کو امتحان ہونا ہے, دل پہ چھایا ہوا ہے, دماغ پہ چھایا ہوا ہے, خوابوں میں اس کے خواب, نیندوں میں اس کی نیند. تو یقین آخرت کا کیا ہے؟ کہ یہ نہیں ہے کہ ہاں پتہ ہے مرنا ہے. آخرت خوابوں پہ چھا جائے, ارادوں پہ چھا جائے, تمناؤں پہ چھا جائے. کچھ یہاں لیتے دیتے وقت پہلے غم یہ لگ جائے کہ اس کا نتیجہ وہاں کیا نکلنے والا ہے. اولائکا یہی لوگ, پیچھے گزر گیا ذالکا کی طرح کا یہ لفظ ہے, بس اس کو ایسے یاد کر لیں, یہ اردو میں ہم نہیں بولتے. الا اوپر, خدان خدان بھی گزر گیا, میر رب بھی ہم, رب کا لفظ اب تو نہیں دہرانے کی ضرورت, پیچھے بات ہوگی نا. رب العالمین, عالموں کا رب, جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آگے دیکھیے بالآخرتی کے بعد آگے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ خدم میں ربی ہیں وہ لائق ہم المفلحون. بڑا خوبصورت لفظ آپ کے لیے آ رہا ہے المفلحون. کیا روٹ ہونا چاہیے اس کا؟ دیکھیں فا لام ہا. اردو میں بولتے ہیں لفظ المف, ال کو ہٹا دیتے ہیں, ہم صرف مفلحون سے کھیلتے ہیں. جی مفلحون سے ملتا وہ کوئی لفظ. جی فلاح پانے والے, شاباش. فلاح و بہبود, پاکستان کو ہم ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. اردو میں آ گیا. ہاں اور بول دیں مفلح. جی اور بھی چیز, فلاحی ادارے بنتے ہیں, سوشل ورک کے جو ادارے ہوتے ہیں. اور اب آپ دیکھیے اس لفظ کی اصل دیکھیں, یہ بالکل اب آپ کو اردو میں آتا ہے, کچھ مشکل نہیں, آپ کو سمجھ آ گئی اس میں فلاح. ہم اردو جاننے والے اس لیے خوش قسمت ہیں, 80% ہمارے لفظ جو ہے نا وہ اردو سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے ہم تو بہت خوش ہیں, شکر کریں ہم اسپینش نہیں ہیں, شکر کریں ہم نوشک بھی نہیں ہیں. اور میں حیران ہوتی ہوں جب کوئی غیر زبان والا اردو کا یہ قرآن کا لفظی ترجمہ یاد کرے. میں نے الحمدللہ انگلش والوں کو پڑھایا اور اردو والوں کو بھی پڑھایا موسٹلی. انگلش والے مجھے بڑے اس وقت لگتے ہیں کہ واقعی ان کے لیے ایک اسٹرگلنگ فیز ہے. اور میں نے ینگ بچے کو پڑھایا, الحمدللہ تفسیر اتنی اچھی سمجھتی ہے, ایکٹیویٹیز, گروپنگ, سب ایکسیلنسی, لیکن لفظی ترجمے پہ آ کے اٹک جاتی تھی. کیوں؟ ان کا قصور نہیں ہے, ہم تو فوراً سمجھ جائیں گے نا کہ اس کا معنی یہ فلاح ہے. اردو میں فلاح و بہبود بولتے ہیں, جس نے کبھی اردو بولی نہیں سنی نہیں اس کو فلاح کا کیا پتہ چلے گا. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مفلحون کون ہوتے ہیں انشاءاللہ, ایک تو آج تفسیر میں آپ خود ہی دیکھیں گے. لیکن یہاں اس کے روٹ میں جائیں نا تو فا لام ہا ہے. فلاح کا معنی ہوتا ہے چیرنا پھاڑنا, چیرتے پھاڑتے نا. کسان جو ہوتے ہیں نا فارمر، اس کو عربی زبان میں فلاح کہتے ہیں. اب اس لفظ کو لائیے مفلح پہ، کسان کے ساتھ محنت کا تصور آتا ہے، زمین کو کھودتا، کریتا، پانی دیتا، فجر پہ اٹھتا، یہی سارے کام اللہ مومن سے چاہتا ہے، متقی سے بھی یہی چاہتا ہے. سو سو کے زندگی نہ گزارو، کھا کھا کے نہ گزارو، موج مستی نہیں ہے، اٹھو تم ایک کسان ہو. جیسے کسان زمین کو نرم کرتا ہے نا، مومن بھی اپنے دل کی مٹی کو نرم کرتا ہے. کس کا دل چاہتا ہے نرم بستر چھوڑ کے آنے کو؟ کس کا دل چاہتا ہے -20 میں بھی آتا رہے؟ لیکن جو مفلح بننا چاہتا ہے وہ آئے گا. جیسے کسان کو پتا ہے میں نہ گیا تو میری فصل خراب ہو جائے گی، کھڑی فصل تباہ ہو جائے گی. تو لہٰذا مفلح محنتی شخص ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کی تفسیر میں آپ مزید چیزیں دیکھیں گے. آگے دیکھیں، ان الذین کفروا، کفروا کا لفظ تو عام ہے، کچھ ضرورت نہیں اس کے بتانے کی، بہت ہی عام ہے. کافر کا لفظ تو ویسے ہمارے یہاں بڑا معروف ہے، بڑا جلدی یہ فتویٰ دے دیتے ہیں دوسروں پہ. ہاں، تو کفر کافر میں بھی چھپانے کا معنی ہے. کفران نعمت کا لفظ اردو میں بولتے ہیں، وہ بھی ہے، چھپاتا ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ جس کو پتہ نہیں چلا، پیغام ہے ہی نہیں. کافر وہ جس کے اس میسج پہنچا پھر اس نے ڈینائی کر دیا، میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، رات کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزوں کو چھپاتی ہے، کسان دانے کو چھپاتا ہے. انشاءاللہ ایک دفعہ آپ اس میدان میں کود کے دیکھیں، آپ کو اس طرح لگے گا کہ عربی زبان بالکل ایک بہت بڑا سمندر ہے اور آپ اس میں ڈبکیاں لے رہے ہیں اور اس میں موتی ہیرے نکلیں گے. پہلی دفعہ جب ایک چیز سمجھ آتی ہے اس کا کتنے دن تک نشہ رہتا ہے کہ واہ میں نے اتنی اچھی بات سمجھ لی ہے قرآن کی. پھر آگے دیکھیے، سواؤن کا لفظ اردو میں بولا کبھی؟ برابر ہے. جی بولیے. سوا، خالی سواؤن لفظ اردو میں بولتے ہیں. مساوی، مساوات، عورت اور مرد میں مساوات ہونی چاہیے، وہ بھی یہ لفظ ہے. ہاں، سوا سبیل، سیدھے راستے کو کہتے ہیں. تو سوا کہتے برابر، ایکول کے معنوں میں. علیہم انذرتہم، جی انذرتہم کا معنی تو میں پوچھوں گی نذیر آنٹی سے. یہ آپ کا نام آ گیا ادھر، نون زال رائس میں، نذر، نذر سے لفظ نذیر ہے، آپ نذیر ہی ہیں نا. جی ٹھیک ہے، تو نذر کہتے ہیں شفقت سے ڈرانے کو. باپ کی جو شفقت ہوتی ہے نا اس کو نذر کہتے ہیں. نبیوں کو بھی جو ٹائٹل ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام النذیر بھی ہے نا، بشیرم و نذیرن، سوری نذیرن. تو نذر میں ڈراوا ہے. کون سا ڈراوا؟ دھمکیوں والا، خون خشک کرنے والا؟ نہیں. جیسے آج ہمارا قرآن سے خون خشک ہوا ہوا ہے نا امت کا، لوگ ڈرتے ہیں، ہاں اتنی مشکل کتاب ہے. آپ سچ بتائیں، آپ جس دن سے آ رہے ہیں آپ کا ڈر کم ہو رہا ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے؟ دن بدن کم ہو رہا ہے نا. آپ آتے جائیں گے دوسرے تیسرے، ہر دن آپ صرف دو ویک اور آ جائیں، آپ میرے سے پہلے بولیں گے لفظوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ. قرآن اتنا پیارا طریقے سے ڈراتا ہے ہمیں کہ مزہ بھی آتا ہے اس میں. تو انذرتہم میں ڈرانا، ہم ان کو، ام لم تنذرہم، اگر آپ نے انذر یاد کر لیا نا تو تنذر بھی یاد ہو جائے گا، ایک ہی لفظ ہے، نون زال اس میں روٹ ہے. لا یومنون بھی چلا گیا پیچھے، یومنون پیچھے ہوا. ختم اللہ، چلے یہ بتائیے کہ لفظ اردو میں ختم کبھی پڑھا ہم نے؟ ختامیم، اس کا روٹ یہی ہوتا ہے. کوئی بولیے اسے ملتے ہوئے لفظ اردو میں. ختم نبوت، یعنی نبوت ختم ہو گئی. اور بولیے لفظ اس سے ملتے ہوئے. جی اختتام، بالکل ٹھیک ہے. ختم شد لکھا ہوتا ہے کاپیوں کے پیچھے، کتابوں کے پیچھے. اور خط نہیں، وہ تو ایسے آئے گا. جی ختم بولیے لفظ، کوئی سنے کبھی ختم؟ نہیں کبھی سنے، تو وہی یہ ختم لکھا ہوا. کیا قرآن کو نوز بلم ختم کر دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ لفظ کہنا ہی نہیں کبھی چاہیے، قرآن کبھی ختم نہیں. جس طرح انشاءاللہ آج آپ پہلے پارے پہ نا، اب جب تیسرے پارے پہ آئیں گے پھر آپ دوستوں کو بلائیں گے، مت کہیے کہ ہمارے پاس آج ختم القرآن ہے. قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا، تکمیل ہم کہتے ہیں، مکمل کر لیا جیسا تھا سب نے کیا. اور اللہ نہ کرے کبھی قرآن ختم ہو. آج ہم نے ختموں میں پڑھ کے قرآن ختم ہی کر دیا، سچ ہے کہ نہیں؟ صحیح پڑھیں، غلط پڑھیں، سمجھے نہ سمجھے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اپنی اللہ کی مرضی ہے، ہمیں کیا، بس ہم پڑھ رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں اور عمل کریں نہ کریں. تو ختم کا معنی ہوتا ہے مہر لگ جانا، سیل کے معنوں میں. سٹیمپ نہیں، سیل. خط کے باہر لفافے کو کے اندر خط ڈال کے آپ گم لگا دیتے ہیں، ٹیپ لگاتے ہیں، اس کو ختم. اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب خاتم النبیین ہے، کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. چلے اللہ لفظ کو ہم دیکھیں، قلوب کو دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے. قاف لام با اس کا روٹ ہے، قلب کی جمع. قلب اردو میں بولتے ہیں؟ جی بولے. امراض قلب اور قلبی تعلق ہے آپ سے مجھے بہت. اور اب اس کا مطلب پتہ کیا تھا؟ قلب کا رقیق القلب, فلاں بڑے نرم دل کا. اب یہ بھی آپ کی اردو بھی نہیں کسی کو سمجھ آئے گی, ہم نے کبھی اتنی مشکل اردو بولی نہیں ہے. ہاں اب دیکھیں قلب لفظ کے اندر کیا ہوتا ہے, الٹنا. ایک لفظ ابھی بولوں گی تو آپ کو لفظ قلب کبھی نہیں بھولے گا, اور وہ کیا؟ انقلاب. پاکستان میں انقلاب آ گیا. کیا ہوتا ہے؟ جو اوپر تھا وہ جو تخت پہ تھا وہ تختے پہ چڑھ گیا, تختے والے اتر کے تخت پہ آ گئے. تو انقلاب. تو دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ کہ دل پلٹتا رہتا ہے. آج جہاں محبت ہے وہاں کل نفرت آ جاتی ہے, آج ایک بغیر رہ نہیں سکتے, کل اس کی شکل نہیں دیکھ سکتے. کل تک دنیا میں دل اٹکا ہوا تھا, آج قرآن میں دل اٹک رہا ہے. تو یہ انقلاب آتا ہے دل میں. قرآن قلب پہ آتا ہے جب تو دل پلٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. علی سمیہ, اردو میں سمیع کا لفظ سنے, سین وی مائن اس کا روٹ ہے جی. سما و بصر, سننے اور دیکھنے کے آلات. سامعین کا تو سنا ہی ہوگا, سامعین کرام کون ہوتے جو سن رہے ہیں؟ اور سماعت. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام السمیع. تو ہمیں کیا ڈر ہے؟ ہمیں تو سب کچھ پہلے ہی اردو میں پتا ہے. والا ابصارہم, ابصار کے لفظ میں کیا چھپا ہوا ہے؟ با سوادرا, بصر جی. بصیرت, شاباش. بصارت, ماخرج چشمیا, جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, آئی اسپیشلسٹ, ان کو بھی کچھ اس طرح کے لفظ بولتے ہیں. ماہر بصارت یا آپٹکس, جو دکانیں ہوتی ہیں گلاسز والی, اس کے ساتھ بھی عربی میں اس طرح کا لفظ آتا ہے. تو بصر, دیکھنا. غشاوہ کا لفظ کیا ہے؟ چلیں یہ آپ جان گئے تو بس پھر تو آپ آج نمبر لے گئے جی. پردہ ہے نا, کہاں سے نکلا؟ اس کا روٹ کیا ہوگا؟ غین شین, یا اس کا روٹ ہے غشی. غشی کیا ہوتی ہے؟ فلاں بے ہوش ہو گیا, غشی کے دورے پڑے. اب جب بے ہوش ہوتا ہے تو اس کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے نا, وہاں سے آپ پردہ یاد کر لیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. عذاب کو عذاب کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ عین ذال با روٹ ہے اس کا. اب دیکھیں عربی کا حسن آپ کو بتاتے ہیں, گھبرائیں نا. یہ میں جو تیز تیز بول رہی ہوں آپ نہیں لکھ پا رہے, کوئی بات نہیں, ضرورت بھی نہیں اس وقت لکھنے کی, یہ سب آپ کو کل یوں بچوں کی طرح یاد ہو جائے گا. لیکن لفظ دیکھیں عین ذال با. ازبن کہتے ہیں میٹھے کو. کہیں پڑھا قرآن میں آپ نے تبسم؟ ازبن کا لفظ کہیں قرآن میں آتا ہے میٹھے کے معنوں میں؟ ازبن فراتن قرآن میں آتا ہے کہ یہ ہے میٹھا پانی. ازب کہتے ہیں میٹھے کو, سویٹ کو. اور عذاب کہتے ہیں کسی چیز کی مٹھاس نکالنے والی چیز. تو عذاب کو عذاب کیوں کہتے ہیں؟ یہ مٹھاس کو ختم کر دے گا. موت کو بھی حازم اللذات کہتے ہیں کہ یہ سارے مزے دنیا کے ختم کر دے گی. بیٹھے میں کسی جگہ پہ اس طرف ادھر کر رہے ہیں دس اینڈ دیٹ, پھر پتہ چلتا ہے جی وہ موت آ گئی, عذاب آیا, ساری خوشی دھری کی دھری رہی. عظیم کیا ہے؟ عین ذوئے میم. عظیم کے عظیم اردو میں بولتے ہیں جی, عظمت جی, عظیمت. عظیمت ذات سے ہوتا ہے ویسے. اب دیکھیے لفظ عظم کس کو کہتے ہیں؟ بڑے کمانی ہے نا. کیوں عزم کہتے ہیں؟ عربی میں اونٹ کی ہڈیوں کو, بڑی بڑی ہوتی ہے نا. اور عربی ڈکشنری میں آپ کو میجورٹی جو الفاظ کی ملے گی نا, وہ اونٹ سے نسبت ہے. اونٹ ان میں بہت ہے, ان کی دنیا چار چھ چیزیں تھیں, جس کو اللہ نے سورۃ الغاشیہ میں بھی کہا فلا ینظرون الى الابل کیف خلقت. تو اونٹ کے لفظ کے ساتھ بہت کچھ ہے. تو عظیم بڑا کیسے ہوا؟ اونٹ کی ہڈیوں سے. عظم عظیم. آپ اسے کھیلیں گے انشاءاللہ آپ اپنی اردو کی کئی چیزیں ڈھونڈ لیں گے جو آج تک نہیں پتا تھی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, نہیں تو آپ گھبرائی نہ جائیں کہ یہ جو باتیں آخری ہوئیں اس سے مشکل ہوا کہ آسان ہوا؟ پھر جملہ یاد کر لیں, میں نے آپ کو ایک دو دفعہ تو کہلا دیا ہوا ہے. بولے میرے ساتھ, کچھ چیزیں جو ابتدا میں مشکل لگتی ہیں وہ بعد والی آسانیوں کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے چلے, اب ہم تلاوت سنیں گے ان آیات کی. اب جسٹ کریں ذرا, جتنا بھی ہوا ہے اس کو قرآن کھول کر تلاوت سنیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام ذلك الكتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی الحمدللہ کیسا لگا آپ لوگوں کو سبحان اللہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن کی طویل ترین سورت سٹارٹ کر لی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اسی طرح ہم اس سورت کو کمپلیٹ کریں ہوں بہت اچھا لگا الحمدللہ چلیں کوئی قسم ہم اس کا ریکیپ کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے سازدی کے ساتھ ساتھ پڑھا ہوگا ہے نا اس وقت ضرور اس کو ساتھ ساتھ پڑھا کریں ابھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سے اس میں سے جو مشکل الفاظ ہیں اور پھر ان کی ہم روٹ ورڈز کو بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے مشکل نہیں ہے بس ہم جتنا اس میں ڈالیں گے اور دعا کریں گے ان شاء اللہ وہ آسان ہوتا جائے گا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان ریڈی آپ لوگ ریکیپ کے لیے کوئک سا اوکے الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تعوذ اور تسمیہ کا دیکھ لیا تھا اب ہم آیا نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ الف لام میم ہم نے دیکھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں تو الحمد للہ اس کا آپ نے کچھ اس کے مطلب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے آگے آ جاتے ہیں آیا نمبر ٹو میں ذالک یہ ورڈ ہے جو ہمارے لیے نیا ورڈ ہے تو آپ کو جیسے استاذ نے بھی ٹپ دی نا کہ ایک لسٹ بنا لیا کریں کہ ذالک لکھ لیں اس کا کیا مطلب ہے یہ وہ کتاب ہے نا یہ وہ ذالک وہ اس کا بس یاد رکھ لیں وہ ڈسٹینس کے لیے اس کا اشارہ ہے کہ کسی چیز کو پوائنٹ کرنے کے لیے دور کی چیز کو ہے نا تو ذالک اس کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے الکتاب الکتاب میں ال کو نکال دیں پیچھے کیا رہ گیا کتاب ہے نا کافتاب ویری گڈ ماشاء اللہ یہ الحمد للہ ہم عام اس میں روٹین میں یوز کرتے ہیں اردو میں کتاب لا کا کیا مطلب ہے نہیں ہے نا تو اس کو بھی اردو میں کیسے یوز کرتے ہیں کتنے آپ نے ماشاء اللہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ بتایا بھی نہیں کے مطلب میں یوز ہوتا ہے لاوارث لا حاصل لا علم ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہم اردو میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں الحمدللہ کا مطلب نہیں ٹھیک ہے اس کو بھی لکھ لیں بہت ریپیٹیشن ہوگی قرآن میں ذالک لا ٹھیک ہے تو سبحان اللہ اس کچھ ورڈز کرنے سے آپ کے لیے آگے سے آسانی ہوتی جائے گی اچھا ایک نیا ہمارے لیے رائبہ یہ نیا ورڈ ہے اس کو ہم اردو میں اس طرح سے یوز نہیں کرتے عام طور پہ شک اور اس کا روٹ ورڈ ہم نے کیا دیکھا تھا اسی کے اندر ہی چھپا ہوا تین ہی تو لیٹرز ہیں اس کے اندر ہے نا تو وہی را یا با گڈ ماشاء اللہ اچھا فی کا کیا مطلب ہے فی بھی ہم یوز کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں میں ٹھیک ہے فی امان اللہ ہم کہتے ہیں اور بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں ان چیزوں میں فی ٹھیک ہے اور ہی اس کے لیے ٹھیک ہے اس کے لیے ہی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ چلے ہدن دیکھ لیتے ہیں فی سبیل اللہ یوز کرتے ہیں ویری گڈ ماشاءاللہ الحمدللہ اردو سپیکنگ کے لیے بہت آسان ہے اگر ہم تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہدایت ہے نا ہدیہ تو اس میں روٹ ورڈ کیا چھپا ہوا ہے ہا دال یا ویری گڈ ماشاءاللہ ہدیہ تو ہم یوز کرتے ہیں نا اردو میں ہدایت بھی یوز کرتے ہیں الحمدللہ اچھا اب للمتقین للمتقین, اس میں لا جو ہے کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اور پھر رہ گیا المتقین, المتقین کس کا پلورل تھا؟ المتقی کا, ٹھیک ہے. تو پھر ماشاء اللہ, تو اس کا روٹ ورڈ ہم نے کیا, آپ نے واو قاف یا اس کا ہوگا, اس میں چھپا ہوا ہے ابھی پی تکوا والے لوگ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا تھوڑا سا, بس اس کے ہم کریں گے ابھی جب ہم تفسیر میں بھی دیکھیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے, ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا پھر یو مینونا کو دیکھ لیں, یو مینونا میں کیا چھپا ہوا ہے, یا نکال دیں پری فکس میں آ گیا, پھر اون نکال دیں, پیچھے کیا رہ گیا, امن, گڈ ماشاء اللہ, امن, امان, امانت سب اسی سے آتے ہیں نا. پھر بل غیبی, گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیک بھی کم, بل غیبی با ہم نے بسم اللہ میں بھی دیکھ لیا تھا ساتھ, پھر ال رہ گیا اس میں سے نکال دیں گے, پیچھے کیا رہ گیا, غیب, ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا غائب ہے نا, غ یا با, ویری گڈ ماشاء اللہ, چھپی ہوئی چیز کے لیے. اچھا ویقیمون, وا کا ہم نے دیکھ لیا, شاباش ماشاء اللہ, جلدی سے سب پارٹیسپیٹ کریں, کچھ لکھا کریں, کوشش کیا کریں, غلط بھی لکھیں گے تو آپ کی غلطی نکلے گی, سب لکھا کریں, یہ نہیں کہ کچھ لوگ لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیا اس میں قائم, قیامت ہے نا, کیا چھپا ہوا ہم نے اس میں پڑھا نا, مستقیم بھی ہم نے پڑھا تھا, قاف واو میم, ٹھیک ہے, گڈ ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ, قاف واو میم, گڈ ماشاء اللہ, اوکے. پھر آگے الصلاۃ, صلاح ہم کہتے ہیں نا, نماز ہے نا, صلاح, صاد لام واو, ٹھیک ہے, مطلب اس کا جلانے کا لٹرل میننگ جلانے کے, پھر صاد لام لام بھی ہے اور صاد لام واو بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے مما, یہ من اور ماں سے مل کے بنا ہے, آگے دیکھ لیتے ہیں, رزقناہم, رزقناہم اس میں کیا چھپا ہوا ہے, رزق, را زا اور قاف, ٹھیک ہے, رزق ہم یوز کرتے ہیں اردو میں بھی نا, رازق اللہ تعالیٰ اللہ کے نام ہے رزاق. پھر ينفقون میں دیکھیں کیا چھپا ہوا ہے, نفاق ہے نا, نفاق ہم یوز کرتے ہیں نا, نان نفقہ ہم یوز کرتے ہیں, نون فا قاف, ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا پھر انزلہ, انزلہ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں, منزل, نازل ہے نا, یہ اسی سے ہے, یونفکونا کا آپ ماشاء اللہ ٹھیک لکھ رہے ہیں, نازل اوپر سے جو اترتا ہے نا, نازل ہوتا ہے اوپر سے اترتی جو چیز, پھر انزل بھی وہی ہو گیا. پھر بالآخرہ کا ہم نے کیا, آخرہ کا کیا تھا, آخری, آخرہ یہاں پہ قیامت کے لیے, ٹھیک ہے. کیا اس کا روٹ ورڈ ہوگا, حمزہ خو را, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ان چیزوں سے, ابھی یہ آپ کے لیے فرسٹ ٹائم ہے سننے میں, کسی کے لیے, کچھ لوگوں کے لیے ہوگی, تو ابھی آپ تفسیر کریں گے اس میں بھی استاذہ جی کھول کے ورڈز کو ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ اور آسان ہو جائے گا. یو قینون, یہ دیکھیں اس میں کیا چھپا ہوا ہے, یو قینون وہ یقین رکھتے ہیں, کیا اس میں کیا چھپا, ہم اردو میں یوز کرتے ہیں, اردو میں یوز کرتے ہیں یقین ہے نا, یا ویری گڈ ماشاء اللہ. اب بس ایک لاسٹ ورڈ ہم کرتے ہیں, المفلحون, فلاح ہم کہتے ہیں اردو میں ہے نا, کیا یوز کرتے ہیں, فلاح و بہبود, فلاحی ادارے, تو وہی چھپا ہو نا, فلاح پانے والے, کامیابی پانے والے, فا لام ہا, ویری گڈ ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ, بارکم اللہ فیکم, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ کے علم میں عمل میں برکت دے. اب ہم انہی جو آیات ہیں ان کی ہم تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ, اپنی بکس کے, کاپیز کے ساتھ اور پینس کے ساتھ تیار رہیں اور ہم تفسیر دیکھتے ہیں آیات کی. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين الذين يؤمنون به.
رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
سورة بقرة سورة فاتحة کے بعد پہلی سورة ہے بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک سورة بقرة سے شروع ہوتا ہے اور سورة الفاتحة ایک الگ صحیفہ تھا جو اس کی اہمیت کی وجہ سے قرآن پاک کے آغاز میں رکھا گیا تو اس ناطے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورة بقرة قرآن پاک کی پہلی طویل ترین سورت ہے مدنی سورت ہے اور اس سورت کے اندر 286 آیات ہیں 40 رکوع ہیں سورت کا کچھ تھوڑا سا تعارف لازمی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة بقرة کے بارے میں فرمایا کہ یہ البقرۃ سنام القرآن وذروته مسند احمد کی روایت ہے کہ سورة بقرة قرآن پاک کی چوٹی ہے اور اس کو زہرا بھی کہا گیا زہرا کہتے ہیں پھول کے کھلنے کو چمکنے کو بھی کہتے ہیں اسی لیے سورة بقرة اور سورة آل عمران دونوں کو زہرتین کہتے ہیں اور ذروہ جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا اعلیٰ اور افضل حصہ ہوتا ہے روایت میں آتا ہے کہ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 یعنی 80 فرشتے نازل ہوئے یہ مسند احمد کی روایت ہے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف اور افضل ہے اور وہ آیت الکرسی ہے یہ ترمذی کی روایت ہے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سورة بقرة کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس رات میں کوئی بیماری رنج آفت وغیرہ کوئی ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی اور اگر یہ آیتیں کسی مجنوں پر پڑھی جائیں تو اس کو فائدہ ہوگا وہ 10 آیتیں کون سی ہیں 4 آیتیں شروع کی سورة بقرة کی پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اور پھر سورة بقرة کی آخری 3 آیتیں سورة بقرة کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو پڑھنا قیامت کے دن انسان کے لیے فائدے کا سبب ہوگا اور اس کو چھوڑنے والوں کو حسرت ہوگی اسی طرح اسی سورت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ سورة بقرة پڑھا کرو کیونکہ باطل پرست لوگ اس کی تاب نہیں لاتے اور مفسرین نے کہا کہ باطل پرست سے مراد یہاں جادوگر ہے یعنی جادوگر جو ہیں وہ سورة بقرة کا مقابلہ نہیں کر سکتے مراد یہ ہے کہ ایسے شخص پہ پھر جادو کا اثر نہیں ہوتا صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا لا تجلوا بیوتکم قبورا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرِ وہ گھر جس میں سورة بقرة پڑھی جاتی ہے لا يدخل خش شیطان اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح اس سورت کے بارے میں یہ بھی اقوال ملتے ہیں کہ اس سورت میں 1000 حکم ہے 1000 خبریں ہیں اور 1000 منہیات یعنی ڈوز 1000 اور 1000 1000 ڈوز اینڈ 1000 ڈونٹس ہیں اب آپ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھتے ہوئے کیا واقعی یہ نیت رکھیں گے ساتھ ہی ساتھ کہ ہم اس کے ہر حکم پہ عمل کریں گے اور
ہر بات سے اپنے آپ کو روکیں گے جس سے اس کتاب میں روکا گیا. تھوڑی سی بات مزید اس سورت کے مزاج کو سمجھنے کے لیے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ کرے گی, وہ کیا ہے کہ قرآن پاک کی سورتیں جو ہیں یہ جوڑوں کی صورت میں نازل ہوئی ہوئی ہیں. سورت فاتحہ کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ کا جوڑ اگر کرنا ہے تو سورت ناز سے ہوگا, یعنی پہلی اور آخری سورت معنی کے اعتبار سے. اس کے علاوہ جتنی بھی سورتیں ہیں, مثلا سورہ بقرہ اور سورت آل عمران یہ ایک جوڑا ہے, اس کے بعد سورت نساء اور سورت مائدہ دوسرا جوڑا ہے. اسی لیے سورت بقرہ اور سورت آل عمران میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں, ملتی ہوئی چیزیں ہیں. مثلا دونوں سورتوں کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہوتا ہے, جبکہ سورت نساء اور مائدہ میں بغیر کسی تمہید کے بعد شروع ہو جاتی ہے. سورت نساء یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے اور مائدہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوین کہا, دو چمکتی ہوئی صورتیں. یہی لفظ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا حصہ بھی تھا کہ فاطمہ تو زہرا, یعنی چمکتی ہوئی روشن چہرے والی خاتون. جیسے اس قرآن پاک کی آخری دو صورتوں کو موفزتین کہتے ہیں, دو وہ صورتیں جن کے ذریعے پناہ لی جائے. تو اب آپ دیکھیے کہ سورت بقرہ کا جو بنیادی ٹاپک ہے نا, وہ اسلامی معاشرے کا قیام ہے. انشاءاللہ تعالی دوسرے رکوع کے آغاز میں تھوڑی سی آپ کو وہ ہسٹری بتاؤں گی کہ جس کی وجہ سے آپ مفہوم سمجھ سکیں گے. لیکن یہاں صرف اتنا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ سورت بقرہ کا پڑھنا اور اس کا موقع مل جانا اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے. یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کو صحابہ کرام کئی سالوں میں پڑھتے تھے اور اس کے ایک ایک لفظ پہ غور بھی کرتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے. بنیادی طور پہ اس صورت میں یہود سے امت کا جو منصب تھا وہ لے کر امت مسلمہ کو دیا گیا. تو ہم انشاءاللہ تعالی سورت کو شروع کرتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو میں نے صرف اشارتاً آپ کے سامنے رکھی, یہ جہاں جہاں مناسب ہوگا آیتوں کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں آپ کو مزید بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی رحمت سے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سات نام اللہ کے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ مکی صورتوں کی ایک پہچان ہے کہ اکثر ان میں صورت کے آغاز میں کچھ لفظ اس طرح سے توڑ توڑ کے پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ جن کا بظاہر کوئی معنی سمجھ نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, یعنی اللہ نے اپنے نبی کو جب نہیں بتائے تو ہمیں بھی اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. صرف یہ مان لیجئے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے, اور جس طرح ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں, اسی طرح انشاءاللہ ان کے پڑھنے کا اجر ہوگا. جو اس نیت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر ضرور عطا کریں گے. قرآن پاک میں ٹوٹل 29 حروف مقطعات ہیں. کون کون سے ہیں آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. الف لام میم سواد را کاف ہ یا عین تو سین ہ قاف اور نون. اب یہ مختلف کمبینیشن میں آئے ہیں, کہیں ہا میم, کہیں یا سین, کہیں الف لام میم, اور اسی طرح سے کچھ اور ہیں بھی 29, اور 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. بس کہتے ہیں یہ الرٹ کرنے کے لیے. بس آپ بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم اونگنے لگے اور ایک دم آواز آتی ہے الف لام میم, ایسے لگتا ہے نا جیسے کسی کو الرٹ کیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے فوج میں دیکھا ہوگا کہ بگل بجایا جاتا ہے یا کسی بھی طرح سے کسی کو کانشس کرنے کے لیے, اس کو چکنا کرنے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سننے والے جو ہیں وہ بڑے غور سے سنیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. اور اس میں عربوں کو بے بس کرنا بھی ہے کہ جس زبان پہ تم اتنا ناز کرتے ہو, جس کتاب کو تم ماننا پسند نہیں کرتے, دیکھو اس کے ابتدائی لفظوں کو بھی تم نہیں جانتے. بس لوگوں نے اس کے ساتھ ایک اپنے لیے عمل لے لیا، اور وہ کیا کہ روف مقطعات کو ایک زائچے کی صورت میں لکھ کے گھروں میں لٹکا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شوق سے لٹکائیے، آپ نے ایک پھول کی تصویر لگائی ہوئی ہے، آپ نے ایک سینری لگائی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں، آپ ڈیکوریشن پیس سمجھتے ہیں، جو مرضی سمجھیں۔ لیکن اگر کسی نے اس کے ساتھ یہ نظریہ رکھا کہ اس کے لگانے سے برکت ہوگی اور اس کے لگانے سے رزق ہوگا، تو پھر اس کی دلیل مانگی جائے گی، کیونکہ اسلام میں کوئی کام ایک انسان دلیل کے بغیر نہیں کر سکتا۔ دلیل جو ہے ہمارے دین کا حسن ہے، بنیاد کے اوپر بات بنتی ہے۔ تو کوئی کام ایسا کیا جائے کہ جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی سنت نہیں ملتی، تو بہتر ہے کہ اس کو نہ کیا جائے، فرض تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر ایسے کاموں کو چھوڑ دیا جائے کہ اللہ مجھے شک ہے تو میں شک میں کیوں پڑوں، اگر اس میں فائدہ ہے تو میں نے اس شک سے چھوڑا ہے، تو مجھے فائدہ ایسے ہی دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دا ما یوریبک الا ما لا یوریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک آئے، اور اس چیز کو لے لو جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آخری بات اس پہ یہی کہوں گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی ان کے بارے میں، کہ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ اسرار وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں، سارا قرآن بتا دیا اور کہا کہ یہ راز ہے میرا، میں قیامت کے دن بتاؤں گا۔ بعض نے پھر بہت ساری اس کی باتیں کی جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین باتیں ہمارے سامنے رکھی۔ اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کو آپ تین طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا جملہ ختم ہوتا ہے ذالک الکتاب، یہاں ایک چھوٹا سا کوما لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے، فرسٹ سینٹنس کمپلیٹ ہوا۔ دوسرا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈاؤٹ لیس ہے۔ اور تیسری بات ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کیا بات ہے، ہم تو سوچتے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا ھدی للضالین، بھٹکنے والوں کے لیے ہدایت ہے، حالانکہ یہاں آ گیا ھدی للمتقین۔ تو اس سے کیا پتا چلا، پہلی بات ذالکا، یہ، اب یہ جو ہے نا، یہ کیا مراد ہے اصل میں، یا یہ اور وہ کی ایک بحث ہے، اس سے اوپر گزرتے ہوئے یہ سمجھ لیں کہ ذالکا سے مراد ہے یہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا گیا تھا۔ پوری سورت بقرہ کو سمجھنے کے لیے ایک پن پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ سورت بقرہ میں موسٹ آف دا ٹائم اکثر خطاب یہود سے ہے۔ مدینہ میں آنے کے بعد یہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی، وہاں لوگ موجود تھے، اسلام کو ماننے کی بجائے تعصب کی وجہ سے جھٹلانے لگے، کل تک دعائیں مانگ رہے تھے کہ اسلام آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم مانیں گے۔ جب آگے تو دل کے بغض سامنے آئے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ پتہ بھی تھا کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، دل بھی بے چین تھا، اندر ملامت بھی تھی، لیکن لوگوں کی باتوں کے ڈر سے انہوں نے اس کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو بتا دیا کہ ذالک الکتاب، آ گئی وہ کتاب، یہ ہے وہی کتاب جس کی دعائیں مانگا کرتے تھے، جس کے آنے کی تمنائیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ذالکا سے ایک اور مطلب بھی لیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوہے محفوظ میں تھی اور اب دنیا میں آنی شروع ہو گئی۔ کتاب کا تعارف ہے بڑے پیارے انداز سے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا شک نہیں۔ زا جو ہے یہ سم اشارہ ہوتا ہے، لی دور کے لیے ہے، کا خطاب کے لیے ہے، کسی چیز کی بلندی یا عظمت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہہ دیا جائے وہ کی بجائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا تعارف کتنے اچھوتے انداز سے کرایا، یہ ہے وہی کتاب، ایسے لگتا ہے جیسے کسی کی چوری پکڑی گئی، یہ ہے وہ کتاب جس کی انسانیت کو ضرورت تھی۔ اس کتاب کے بغیر تم زندگی نہیں گزار سکتے. پیچھے بات گزری ہے حروف مقطعات کی, ایک بات اس میں اور نوٹ کر لیجئے کہ ہم نے قرآن پاک شروع کرتے ہی پہلے لفظ پہ یہ کہہ دیا کہ ہمیں اس کے معنی نہیں معلوم. سوچئے ذرا, بیٹھے تھے ہم قرآن پڑھنے سیکھنے آئے اور الف لام میم پہ کہہ دیا سوری وی ڈونٹ ہیو اٹس میننگ. یہ کیا بات ہے؟ ایک بہت حکم اس, اور وہ کیا کہ قرآن پاک کو ڈکشنری کی مدد سے نہیں سمجھا جا سکتا. اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سمجھنا لازم ہے. جو اللہ نے ان کو نہیں بتایا انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. تو جب ہم الف لام میم کے معنی خود سے نہیں کر سکے, حالانکہ ڈکشنری میں کچھ نہ کچھ معنی نکلیں گے اور لمبی بحثیں اس کے اوپر, کسی نے اس کو الف اللہ, لام جبریل, میم محمد کہا, کسی نے اس کو صورتوں کے نام کہے, کسی نے اس کو کچھ اور کہا, لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہم اس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے افعال کی روشنی میں سمجھیں گے. تو کیا پھر اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دین کا کوئی حکم یہ کہہ لیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ غلام بھی تو عالم ہے, غلام بھی تو مفتی ہے. ساری جڑ کاٹ دی کہ جب تم حروف مقطعات اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے, اپنی مرضی سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, تو باقی دین کے معاملے میں بھی تمہارا یہی معاملہ ہونا چاہیے. پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے, اتنی بڑی بات کہہ دی اس میں کہ دیکھو یہ کتاب شک سے پاک ہے. دنیا میں آپ کوئی بھی کتاب کھولتے ہیں نا, تو اس کا شروع میں جو پری فیس ہوتا ہے, پیش لفظ جو ہوتا ہے, اور عموماً رائٹر کی طرف سے لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی کوشش کے مطابق بہترین کتاب لکھی ہے, پھر بھی غلطیوں کی گنجائش ہے, کہیں آپ کو کوئی مسٹیک ملے تو بتا کے شکریہ کا موقع دیں. ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں نا. پھر کبھی کیا ہوتا ہے, غلطیوں سے پاک, ریوائزڈ ایڈیشن, پچھلے ایڈیشن سے ایڈوانس ہے. یہ انسانی کوششیں ہیں. دنیا کی کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ جو میں نے لکھ دیا ہے. کوئی رائٹر یہ نہیں کہہ سکتا, بڑے سے بڑا انسائیکلوپیڈیا آف بٹانیکا اور فلاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ساری انفارمیشنز درست ہیں. لیکن یہ کتاب چونکہ الہامی کتاب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں آج ہی بتا دوں کہ دل کو ہر طرح کے شک سے پاک کر کے سننا کہ اس میں کوئی جھول نہیں ہے. یہ شک سے پاک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کس بات میں شک نہیں؟ اس بات کا شک نہیں کہ پہلی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. دوسری بات, اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس طرح کل کے دور میں اس کتاب کے ذریعے سے اصلاح ہوئی تھی, قیامت تک کے دور میں بگاڑ کی اصلاح کا ایک ہی حل ہے, اور وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فی. آج بھی آپ ہدایت سے دور بگڑے سے بگڑے انسان کو دیکھنا چاہیں نا, آپ اس کو جو مرضی سکھا دیں, آپ اس کو بڑے بڑے تھیسس سنوا دیں, لیکچر سنوا دیں, یونیورسٹی میں لے جائیں, اس کو عربی زبان کا کورس کروا دیں, تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی کب آئے گی؟ جب یہ کتاب کھلے گی. بگڑے ہوئے دلوں کو سنوارنے والی یہ کتاب ہے, اور اس میں کوئی شک نہ کرے کہ مسلمانوں نے جب تک اس کتاب پہ عمل کیا تھا وہ کامیاب تھے, جب سے اس کتاب پر عمل چھوڑا وہ مسلمان جو تھے وہ بکھر گئے. آج بھی اگر مسلمانوں کو عزت ملے گی تو اسی کتاب پر عمل کر کے ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب, بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی دیتا ہے, ان کو عروج ملتا ہے, اور اسی کے ذریعے قوموں کو نیچا کر دیتا ہے. جب تک مسلمانوں نے کتاب سے گہرا تعلق رکھا, عمل والا تعلق رکھا, اس کتاب کو اپنا امام بنایا, تو مسلمان دنیا میں لیڈرز تھے, پائنیئرز تھے, لوگوں کے ذہنوں اور دلوں پہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. اور جب سے اپنے آپ کو کتاب کی رہنمائی سے دور کیا, اس کو وظیفوں اور دم درود کی کتاب بنا لیا, جنوں بھوتوں کے بھگانے کی کتاب بنا لیا,
حافظوں کے سینوں میں ڈیلنے والی کتاب بنا لیا، اس وقت سے مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ لہذا آج بھی اگر پلٹنا چاہتے ہو تو پلٹو گے کب؟ جب اس کتاب کو کتاب ہدایت بناؤ گے۔ فرمایا فیہ ھدى للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ لفظ جو فی ہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے بھی سوات لام لکھا ہے اور جیم لکھا نیچے۔ سوات لام ہوتا ہے صلاح، ملا لو، جیم کا مطلب ہوتا ہے جائز ہے۔ اس آیت کو آپ دو جگہ روک سکتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یوں پڑھیں نا، ذالک الکتاب لا ریب، بس، اور پھر فیہ ھدى للمتقین، تو بھی ٹھیک ہے۔ فیہ بیچ میں کامن ہے، آدھا ادھر بھی لگ رہا ہے، ادھر بھی لگ رہا ہے۔ اب یہ ہے اصل بات، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو پہلے متقی بن چکا اس کو کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ عموماً ہم کہتے ہیں نا، قرآن پڑھو تاکہ متقی بن جاؤ، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہاں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے سے متقی ہوگا اس کو ہدایت ملے گی۔ یہ تھوڑی سی الجھی ہوئی بات ہے، اس لیے کہ ہمیں لفظ متقی کا معنی نہیں پتا۔ ہمارے ہاں متقی لفظ سے کیا سمجھ آتا ہے؟ نیک، عالم، فاضل، تہجد گزار، بہت زیادہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ۔ حالانکہ تقوی یہ نہیں ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو چکا ہو، بلکہ خود کو گناہوں سے پاک کرنے کی طلب کا نام تقوی ہے۔ اس وقت اگر آپ اور میں اس نیت سے کتاب پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم تھک کے ادھر ادھر بھٹک کے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ہمیں اب اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو مبارک ہو کہ آپ تقوی کی راہ پہ چل پڑے۔ کیا پتہ چلا کہ سچی طلب جس کے اندر ہوگی یہ کتاب اس کو فائدہ دے گی۔ اللہ نے بھیجی تھی سب کے لیے، ھدى للناس کا لفظ آتا ہے ایک جگہ، لیکن فائدہ اس سے تقوی والوں کو ہوگا۔ وہی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا جو اپنے آپ کو بدلنا چاہے گا۔ ذرا پوچھیے اپنے آپ سے، ہے ہدایت؟ ہے تقوی؟ دیکھیے، جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا نا اتنی ہی ہدایت ملے گی اس کو۔ پر ہدایت کے دو معنی ہم پیچھے پڑھ چکے، ایک ہوتی ہے ہدایت علمی، علم کیا تک آپ کو پتا چل گیا، مثلا نماز پڑھنی چاہیے۔ کیا آج کے دور میں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ پانچ وقت نماز پڑھنی لازم ہے؟ نہیں ہوگا نا کوئی ایسا مسلمان۔ اس کے پاس کون سی ہدایت آ گئی؟ ہدایت علمی، علم کی حد تک اس کو پتا ہے۔ لیکن ہدایت کی دوسری قسم، ہدایت عملی، عمل کی توفیق مل جائے۔ پہلی کو ارشاد کہتے ہیں، بات پہنچ گئی، دوسری کو توفیق کہتے ہیں کہ اب پڑھے ہوئے معلوم بات پر عمل کی توفیق مل جائے۔ تو جب کہتے ہیں نا ھدى للمتقین، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اسی دل کو چھیڑے گی جو اس سے فائدہ لینا چاہے گا۔ پڑھنے والے بہت ہیں اس کتاب کو، ہدایت پانے والے کم ہیں۔ جتنا اللہ کا ڈر ہوگا اتنی ہی یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی، جتنا تقوی اتنی ہدایت۔ پڑھ کر بھی اگر عمل نہ آئے تو اللہ سے تقوی مانگنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ اچھی زمین میں عام بیج ڈالے نا تو اچھا پھل آتا ہے، اور خراب زمین میں خاص بیج بھی ڈال دینا تو وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا پتہ کیا چلا کہ اس کتاب سے فائدہ ہوگا ان کو جو خود فائدہ لینا چاہیں گے۔ آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو بدلنے والوں کو یہ کتاب فائدہ دے گی، کیا آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں؟ جو لوگ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے نا، سٹبن قسم کے، ان کو اس کتاب سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے ذہن میں اس لفظ کو جب پڑھتی ہوں نا، ھدى للمتقین، تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ میں ایسے مادے سے بنی ہوئی ہوں جس کو جدھر مرضی موڑ لو، لوگ پتلی پتلی اس کی ڈنڈیاں بنا رہے ہیں، کہیں اس کو آٹے کی طرح گوند رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نیا پتلا بنتا ہے۔ اس کتاب سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو اپنے آپ کو مولڈ کرے گا، کھلنا چاہے گا، گوندے اپنے آپ کو نئے سرے سے، جو اپنی ذات کے خول میں اتنے سٹبن ہو چکے ہیں، اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتے. ہم پہلے سے جانتے ہیں ہم نیک ہیں، ہم بہت اچھے ہیں. وہ شیشے کے کیس میں تو اپنے آپ کو بند کریں گے لیکن وہ بدلیں گے نہیں. آج اس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے والے کتنے ہیں لیکن کتاب کا اثر کیوں نہیں دکھ رہا؟ کیونکہ لوگ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. لہذا خدا للمتقین کیا ہے؟ یہ انہی کو فائدہ دے گی جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں. اب یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفات ہیں، میں اکٹھی پڑھوں گی پھر تھوڑی تھوڑی وضاحت بعد میں موقع ملتا ہے تو اس کی کریں گے. خدا للمتقین، آپ کہتے ہیں اچھا واہ، ہم نے تو مانگی تھی دعا ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت ملے گی متقیوں کو، تو یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ کہا آؤ تم کو بتاتا ہوں. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. پہلی صفت ہے متقی بننے کی کہ آپ اندیکھی حقیقتوں کو ماننے لگے، آپ کی آنکھوں سے وہ سارے پردے چھٹ جائیں جنہوں نے آپ کو خدا سے دور کیا ہوا ہے. مادہ پرستی کے پردے، نفس کی خواہشات تمناؤں کے پردے، انسان چھپی ہوئی حقیقتوں کو دیکھے. غیب کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو انسان اپنی فائیو سینسز، حواس خمسہ سے نہ دیکھ سکے. مثلا آپ دیکھیے اللہ تعالی کی ذات، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے نا. فرشتے، آج کے دور میں تو ہمارے لیے رسول بھی ہیں، ایسے ہی ہم تو رسولوں کو نہیں دیکھ چکے. جنت، جہنم، قیامت، حشر، نشر، قبر کے معاملات، حالات، یہ سب کیا ہے؟ یہ غیب کی چیزیں ہیں اور آپ ان کو چھو نہیں سکتے. مثلا آپ دیکھیے کہ ہم ٹیلیسکوپ لگاتے ہیں نا، تو ہم پہاڑ پہ دور ایک چیز ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن دنیا کی کوئی ٹیلیسکوپ ایسی نہیں جسے ہم اپنے کرامن کاتبین کو دیکھ سکیں، جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ پہ ہمارے نام اعمال کو مرتب کر رہے ہیں. تو کرامن کاتبین کیا ہوگے؟ غیب میں سے ہوگے. بات واضح؟ غیب میں ہر وہ چیز ہے جس کو دنیا کی کسی مشین، کسی آلے کے ذریعے سے مت دیکھا جا سکے. اگر آپ ایک چھوٹا سا تقابل کرنا چاہیں نا غیب کا اور حاضر کا، تو آپ کر سکتے ہیں. بس آپ دیکھیے ہمارے حواس خمسہ ہے نا، یہ غلطی کر سکتے ہیں. آپ چاند کو جیسا یہاں سے دیکھتے ہیں، چمکتا ہوا، خوبصورت، سجا ہوا، جب آپ چاند پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ویسا نہیں دکھتا، فرق ہے نا. سراب دیکھے آپ نے کبھی؟ میراج بولتے ہیں اس کو انگلش میں. بہت دھوپ میں آپ دور سڑک پہ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے پانی پھیلا ہوا ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ دور ہو جاتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں، وہ ریفلیکشن ہے. اب کس نے دھوکہ دیا؟ آپ کی آنکھوں نے دھوکہ دیا. آپ کی آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں. پھر ایک اور اس کی کمزوری، اور وہ کیا کہ یہ محدود ہے. کیا میں اس دیوار کے پیچھے سے دیکھ سکتی ہوں اور آپ اس دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے نا، محدود ہے، لمیٹیشنز ہیں. اب ہر کھلے میدان میں چلے جائیں، ایک خاص حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں. ہمارے خواص جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کی جو چیزیں ہیں نا اس کے اندر کیا ہے کہ انلمیٹڈ ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی. غیب کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے وحی کے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے وہ لوگ جو آج ایسی چیزوں کو نہیں مانتے، مثلا بعض لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم نہیں دیکھ رہے. تو جمز کو کیوں مانتے ہیں آپ؟ ایٹم کے اندر باریک اس کے ذروں کو بھی مانتے ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ یو مینونا بالغیب، کیا ہے کہ بن دیکھے مان جاؤ، جو اللہ نے کہا اس کو مان جاؤ، اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ. اور اسی سے پھر انسان کا دل اللہ سے جڑتا ہے. جب اللہ کی معرفت آتی ہے، اللہ کی بڑائی آتی ہے، تو دل جھکتا ہے اور انسان ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے. جس کے دل میں اللہ کی معرفت آ گئی، جس کو جنت جہنم دکھنے لگی، پھر وہ فوراً عاجز ہوگا اور اس کا عملی اظہار نماز کی صورت میں ہوگا. جب نماز پڑھے گا تو اللہ سے قرب بڑھا، جب اللہ کے قریب ہوا تو اس کا ایک اگلا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کی محبت آتی ہے. اور وہ کیسے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، وہ پھر اپنے مال کو اللہ کے بندوں کے ساتھ شیئر کرنے لگتا ہے. وہ اپنے مال کو اپنی ہی چیز نہیں سمجھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی دین سمجھتا ہے, اور پھر اپنے وقت کو, اپنی صحت, اپنی اولاد, اپنی گاڑیوں, اپنے گھروں کو اللہ کے بندوں کے ساتھ شیئر کرنے لگتا ہے. یہاں تک آپ دیکھیں تین صفات آئی ہیں متقی کی, یومنون بالغیب, غیب کو جانتے ہیں, مانتے ہیں, گویا کہ ان کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے, توحید راسخ ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو نظر آنے لگتا ہے. اس کے بعد یقیمون الصلاۃ, نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کو اللہ سے محبت ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے, یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے. اگر آج نماز کوئی نہیں پڑھ رہا نا, تو اس کو یہ مت کہیے کہ نماز پڑھو, اس کو یوں میں نونا بالغیب پہ لے کے جائیے, اللہ سے قرب ملائے. اور دو چیزیں اللہ بن مانگے نہیں دیتا, اپنی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت. جب نماز اچھی ہوتی ہے نا, صحیح روح کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو پھر بندے کا دل کھلتا ہے. مما رزقناہم ينفقون, پھر وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے, اور اس طرح وہ بندہ دن بدن تقوی کی طرف بڑھتا جاتا ہے, آگے سے آگے جاتا ہے. ان تین صفات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ اگر لیں تو ہمیں بہت کچھ پتہ چل جائے گا اپنے بارے میں, کہ کیا واقعی میں متقی بننا چاہتی ہوں, کیا میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہوں, کیا واقعی میں نے اللہ کے دین کو سیکھنے کا جو ارادہ کیا ہے اس نیت سے کیا ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے, میں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے, اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے, اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کے راستے میں لگانا ہے. کتنا بڑا ظلم ہوگا نا کہ اس نے آنکھیں دی اور یہ آنکھیں وہ چیزیں دیکھے جس سے اللہ ناراض ہے. یہ کان اللہ نے دیے اور یہ کان وہ چیزیں سنے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. زبان اللہ نے دی, دل اللہ نے دیا, دماغ اللہ نے دیا, اور اس میں سوچیں اور اس میں محبتیں اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کی ہوں تو اپنا محاسبہ کریں گے. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنے والوں میں سے وہ لوگ جن کے دل میں حقیقت میں اپنے آپ کو بدلنے کی تڑپ لگ جاتی ہے, اور وہی لوگ اپنے آپ کو بدلتے ہیں. اس کے لیے انسان کے دل میں سچی طلب اور تڑپ کا ہونا لازمی ہے, پھر ہی وہ یہ کام کرے گا. اب یہاں دیکھیے کہ ينفقون پہ بات پوری کی گئی, حالانکہ مضمون آگے بھی چل رہا ہے, کیونکہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا, وبالآخرتہ ہم یوقنون, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ تین صفات بھی متقین ہی کی صفات ہیں, لیکن اس کو ایک ہی آیت میں کرنے کے بجائے الگ سے دوسری میں کیوں کیا گیا؟ کہ جو ابتدائی تین صفات تھیں, یومنون بالغیب اور یقیمون الصلاۃ اور مما رزقناہم ینفقون, یہ کسی انسان کا ذاتی معاملہ ہے, انفرادی نوعیت کے کام ہے, جبکہ اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اجتماعی معاملات ہیں, یعنی قومی سطح پہ ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے, جس میں ایک ایمان والا جو واقعی اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو پھر اس کے عمل میں ایک چیز ہونی چاہیے, اور وہ کیا؟ کہ والذین یؤمنون, وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں, مان جاتے ہیں, دل سے مانتے ہیں, کس چیز کو؟ بما انزل الیک, جو آپ پہ نازل ہوا, کس پہ؟ الیکا, کاف کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ یہ وہی بات ذہن میں رکھیے کہ سورۃ بقرہ یہود مدینہ ہی کے ٹیکسٹ میں نازل ہوئی. مدینہ میں رہنے والے یہود اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, ان کو لگتا تھا کہ ہم صحیح دین پہ ہیں, کیونکہ وہ اپنے دور کی چنی ہوئی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی خوش فہمی دور کر دی کہ ٹھیک ہے, تم کہتے ہو کہ یہود مدینہ میں جو رہتے ہیں, یا آج قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک اصول دے دیا کہ ہر وہ بندہ جو یہ کہے کہ بھئی فلاں اپنے دین پہ ہے, اللہ کو تو مان رہا, تورات کو تو اس نے مان لیا, تو پھر اس کے متقی ہونے میں کیا شک ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ تقوی کی اور متقی ہونے کی یہ شرط ہے کہ بما انزل الیک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی ان کو ماننا بھی لازم ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ کوئی شخص جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے ہوئے دین کو نہیں مانے گا, وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں قابل قبول نہیں, دوسری بات اس سے پتہ چلی کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن پڑھ لیتے ہیں یہی کافی ہے، اب ہمیں کس سنت کی بات کرتے ہیں اور اب ہم اور کیا کریں، ٹھیک ہے بس ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث کی بات نہ کرو، سنت کی بات نہ کرو، یہ اس کا رد ہے کہ نہیں، کسی کا دین پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہوئے پہ ایمان نہ لائے۔ پھر یہاں دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ بما انزل الیک کی وجہ، یہ نہیں کہا کہ والذین یؤمنون بالقرآن، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں تو یہ تصور آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا تھا صرف، نہیں، قرآن کے ساتھ حدیث کی حجت کے لیے یہ آیت آ رہی ہے کہ جب تک قرآن کے ساتھ ساتھ کوئی حدیث کو نہیں مانے گا تب تک وہ ایمان کے اس درجے پہ نہیں پہنچتا کہ جہاں سے انسان کے اعمال کی قبولیت شروع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کی رسالت کی بات کی گئی، بما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس میں بھی بڑا گہرا نقطہ ہے، پہلے کیا نازل ہوا تھا؟ تورات، زبور، انجیل، اور اسی طرح پچھلے انبیاء کرام کی جو کتابیں تھیں جن کو اپنے دور میں لوگوں کی ہدایت کے لیے رکھا گیا، اس پہ ایمان آئے گا۔ یہ نہیں کہا کہ من بعدک، غور کیجئے، اس لفظ سے اللہ کے نبی کا آخری نبی ہونا بھی ثابت ہوا۔ پورے قرآن پاک میں یہ بات کئی جگہ آتی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ قبلک، آپ سے پہلے، بات کا بات نہیں ہے، اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی ہوتا، جیسا کہ آج کے دور میں کچھ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ کچھ تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آئیں گے اور ان کے خیال میں اب آ بھی چکے، تو اس کا رد ہے کہ پورے قرآن پاک میں یہ تو ملتا ہے من قبلک، ما قبلک، لیکن یہ نہیں ملتا من بعدک۔ کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ بات ہوئی نا، اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی ہوتا یا کوئی اور شریعت ہوتی تو یہاں یہ بات آنی چاہیے تھی نا کہ وما انزل من قبلک و بعدک، تو بعدک نہیں آیا نا۔ یہی انداز آپ کو سورۃ نحل کی آیت 43 میں ملے گا، وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے۔ پھر سورۃ مومن آیت 78 میں بھی آتا ہے، ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا۔ سورۃ روم آیت 40 میں آتا ہے، ولقد ارسلنا من قبلک رسلا، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا۔ سورۃ نساء آیت 60 میں آتا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ سورۃ زمر آیت 65 میں آتا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، وہی کی گئی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ سورۃ شورا آیت 3 میں، سورۃ بقرہ آیت 183 اور سورۃ بنی اسرائیل آیت 77 میں بھی یہی دلائل ہے، من قبلک، قبلکم، قبلک۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ بات ختم نبوت کی دلیل بھی بن گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا اس کو مان جاؤ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کو یقینی جانتے ہیں۔ پیچھے بات ہو رہی تھی ایمان کی، آپ دیکھیے یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ تھا، پھر یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ تھا، لیکن یہاں بات آ گئی یقین کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین ایمان کے بعد کا درجہ ہے، اس سے اگلی چیز ہے۔ یقین جو ہوتا ہے نا، یہ عقل سے ملتا ہے، مشاہدے سے ملتا ہے اور تجربے سے ملتا ہے۔ انسان کی عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آئے۔ جن لوگوں کو یہاں انصاف نہیں ملتا، جن کو یہاں ان کی تکلیفوں کے پورے بدلے نہیں ملتے، یا جن لوگوں نے کوئی اچھا کام کیا اور اس کو یہاں خیر نہیں ملتی پوری، تو ان کا حق بنتا ہے کہ ایک ایسا دن آئے کہ جہاں ان کو بدلے دیے جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یقین کی بات زیادہ واضح کر دی، کیونکہ لفظ ایمان جو آتا ہے وہ ماننے کے لیے۔ پھر یہاں ایک اور چیز بھی سوچ لیجئے کہ ماننا اور چیز ہے اور جاننا اور چیز ہے۔ بعض لوگ جانتے ہیں بس، اسلام ہے، نماز پڑھو، قرآن، اللہ کا نبی، جسٹ لائک اے نیوز۔ مثلا آپ کوئی خبر سنتے ہیں، آپ کو کسی نے بتا دیا، مثال ہے کوئی چھوٹی سی بات لے لیں، خبروں میں کوئی خبر آ گئی، دنیا کے کسی حصے میں زلزلہ آ گیا، آپ کے کانوں تک یہ بات ٹکرا گئی، آپ جان گئے؟ کیا ضروری ہے کہ جو بات آپ جانے آپ مان جاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نو آئی کینٹ بلیو، اٹس امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ایک سے سنتے ہیں، دوسرے سے سنتے ہیں، تین چار لوگ جب کہتے ہیں نا ہاں واقعی میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، تو پھر آپ ماننے لگتے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے بھائی، ایک نے کہا ٹھیک ہوگا، دو نے کہا ٹھیک ہوگا، تیسرے نے کہا ٹھیک ہوگا، مان لیا. یہ دوسرا درجہ ہے، پہلا کیا تھا؟ جاننے کا، دوسرا کیا ہوا؟ ماننے کا. اب اس ماننے کا پھر ایک آگے درجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں کیا پتا، میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا نا. آپ خود جا کے اس جگہ کو دیکھ لیتے ہیں، جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آپ وہاں کی ٹوٹی ہوئی عمارتوں کو دیکھتے ہیں، گری ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم مان جاتے ہیں کہ ہاں واقعی اب مجھے یقین آ گیا کیسے ہی ہوگا. چھوٹی سی ایک اور مثال دیتی ہوں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، باہر دور ہمیں روڈ پہ دھواں دکھے، کچھ لوگ اس دھوئیں کو دیکھ کے کہیں میرا خیال ہے کہ وہاں آگ لگی ہے، یہ ایک پہلا درجہ ہوگا. ہم میں سے کچھ لوگ کہ ہاں واقعی وہ دیکھو مجھے بھی دکھ رہی ہے، ہاں ہاں واقعی مان گئے کہ وہاں آگ لگی ہے، شور مچا دیں گے، یہ دوسرا درجہ ہے. لیکن کچھ بڑے محتاط ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اٹھو چلو جوتا پہن کے دیکھ کے آتے ہیں. جب وہاں جائیں گے، قریب جائیں، دھواں دیکھیں، شعلے نکلتے دیکھیں، آوازیں سنیں، پھر ان کو یقین آئے گا. تو انسانوں میں بھی یہ تین درجے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بس جاننے کو اسلام کہتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ آج مسلمانوں میں سے اکثریت کا اسلام صرف جاننے والا ہے. وی نو دس از، ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی تھے، ہمیں پتا ہے کہ اسلام ہے، لیکن کچھ لوگ پھر اسے آگے بڑھ کے مان جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جس درجے پہ پہنچانا چاہتا ہے وہ یقین کا درجہ ہے. ایک انسان کے دل میں اتنا یقین آ جائے آخرت کے بارے میں کہ وہ اس کے بارے میں غلطی کرے ہی نہ، یقین آ جائے کہ میں نے نہیں رہنا. اپنے نہ ہونے کا یقین دلانا سب سے مشکل یقین ہوتا ہے. آپ ساری دنیا کو فتوے دے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی ذات کو جب اس بات کا یقین دلاتے ہیں نا کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، پھر آپ واقعی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا جب یہ کیفیت آتی ہے نا، تو پھر انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے، پھر اس کی عقل، اس کی روح، اس کی سوچیں، اس کے خیالات، ہر ایک پہ آخرت چھا جاتی ہے. جس کو کہتے ہیں نا کسی کی آنکھوں پہ بس ایک ہی پردہ پڑ گیا ہے کہ اس کو ہر چیز میں وہی چیز دکھتی ہے، ایسے لوگوں کو پھر آخرت دکھنے لگتی ہے. کھلی آنکھوں سے اپنے آپ کو آخرت میں دیکھتے ہیں. ہر کام کرتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا یہاں کیا اثر آئے گا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا میری آخرت میں کیا اثر آئے گا. یہ ایک کھانا جو میں کھانے لگی ہوں، اس سے مجھے کتنا کو ٹیسٹ ملے گا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹکڑے جب میرے پیٹ میں جائیں گے تو اس کا میری آخرت پہ کیا اثر آئے گا. یہ ڈریس جو میں پہننے لگی ہوں، وہ یہ نہیں سوچتے میں پہن کے کیسی لگوں گی، وہ سو اسمارٹ، سو پریٹی. وہ ایک لمحے میں آگے جھانک کے دیکھتے ہیں کہ میرے اس ڈریس کے پہننے کا میری آخرت پہ کیا اثر آئے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اپنی اصلاح پہ مائل کرتی ہے. صحابہ کرام اور ہمارے ایمان کے اندر یہی فرق تھا، ہمارا ایمان ماننے پہ رک گیا، صحابہ کرام یقین کے درجوں پہ فائز ہوئے. وہ کیوں کہا کرتے تھے کہ ہمیں احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آتی ہے. عمیر بن حمام کا قول ملتا ہے، غزوہ احد میں جب گئے تو کہنے لگے مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. انس بن نظر کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری جنت مجھے پکار رہی ہے. اور یہی چیز پھر انسان سے قربانیاں کرواتی ہے، ورنہ انسان چند گھنٹے بھی نہیں بیٹھ سکتا اللہ کے لیے. یہ احساس راتوں کو بھی جگواتا ہے، اور یہ احساس سب کچھ جاننے کے باوجود انسان کو ایسا کر دیتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. ایسا بندہ پھر اندر سے ٹوٹتا ہے، اور پھر اس کو اتنا یقین آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کی خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یہ ہے سیدھے راستے پہ. چلے تین طرح کے لوگ تھے ایک چیز کو پانے کے لیے، مانگی تھی دعا تین قسم کے لوگوں نے اہدنا الصراط المستقیم کی، لیکن دو لوگ راستے میں دم توڑ گئے. اور آگے کون پہنچے؟ تقویٰ تھا، ہدایت سے شروع ہوئی تھی، ہدایت پہ آ گئی. دعائیں تو سارے ہی مانگتے ہیں، لیکن ملتی ان کو ہے جن میں تڑپ ہوگی. اب دیکھیے کہ ہدایت اور گمراہی جو ہے نا، یہ دو چینلز ہیں، جیسے ٹی وی کے چینلز ہوتے ہیں نا، یہ دو ڈفرینٹ چینل ہیں، ان کا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہدایت کا چینل کھول لیں، آپ گمراہی کا کھول لیں، یہ سراسر آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی، دل دیا، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. وعدہ الست کی صورت میں ہماری انسٹنکٹ کے اندر، ہماری طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر اپنی پہچان رکھی، پھر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے ہمیں دی. لیکن فائدہ وہی اٹھائے گا جس نے خود سے ارادہ کیا ہوا. ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں. غور کیجئے گا، علا خودن، علا عزت کے لیے ہوتا ہے، اوپر ڈومیننسی، یہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت پہ، میر ربہم. اور اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ہدایت کا سورس اللہ کی ذات ہے. قرآن پاک میں آتا ہے ان الہدا هو الہدا، اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے. ہدایت کا فیصلہ انسان نہیں کریں گے، گروہ نہیں کریں گے، ادارے نہیں کریں گے، انسانی عقل نہیں کرے گی کہ یہ ہدایت ہے کہ نہیں. بس ہم سب بیٹھے اور ایک قانون بنا لیں کہ آج کے دور میں چونکہ اتنا سفوکیشن ہے اور باہر اتنی گندگی ہے، تو آئیے آج کے دور میں کسی حد تک زنا کو جائز قرار دے لیتے ہیں. کیا کریں پھر، آخر کچھ تو جذبات کا اظہار ہونا چاہیے. بڑے بڑے انٹلیکچوئل بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مفکر بیٹھے، نہیں کر سکتے. کیوں؟ میر ربہم، کیونکہ الہادی وہ ہے، اللہ ہے وہ جو ہدایت دینے والا ہے. اس لیے میں اور آپ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہے وہ کامیاب لوگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، جن کی ہوئی محنتیں کامیاب ہو گئیں، جن کی کھیتیاں اب سرسبز ہونے والی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، کس لیے؟ اپنے راستے کے لیے. اور ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں قابل قبول ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا. لفظ مفلحون کے اندر محنت کا تصور ہے. کسان کو اور مومن کو تقابل میں کر کے دیکھیں. کسان صبح جلدی اٹھتا ہے، اس کی نظریں آسمان کی طرف لگی رہتی ہیں، کب بارش برسے اور میری فصل ہری ہو. پھر اسی طرح امید کے ساتھ خوف بھی ہوتا ہے اس کے دل میں، کھڑی فصل کہیں بجلی کی نظر نہ ہو جائے. اسی طرح محنت کرتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی اٹھتا ہے. بالکل یہی کیفیت ایک ایمان والے کی زندگی میں بھی ہوتی ہے، وہ بھی صبح جلدی اٹھتا ہے. ایک ایمان والے سے کیا مطلوب ہے؟ کہ جلدی اٹھو، اپنی نگاہیں آسمان کی طرف لگاؤ، اللہ کی رحمتوں کو مانگو، اپنی محنت پہ قیاس نہ کرو، کوشش کرو، نتائج اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دو. اور اس طرح ایک بندہ محنت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پیارا بننے لگتا ہے. اور وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. ادھوری کامیابی نہیں ہے. مفلح کا لفظ ابھی لفظی وضاحت میں ہم دیکھ چکے کہ کامیابی مکمل، دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. ادھوری اور جزوی کامیابی کو فلاح نہیں کہتے. مثلا آپ میں سے کوئی 5 پیپرز دے، یعنی اس کے 5 سبجیکٹس ہیں، کیا آپ کو اس کلاس سے اگلی کلاس میں جانے کے لیے ان 5 کے امتحان دینا اور اس میں کامیاب ہونا لازم ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی 5 میں سے 3 پیپرز کلیئر کر دے اور 2 نہ کرے، کیا ہوگا؟ اگلی کلاس میں نہیں جانے دیں گے. یہی ہے لفظ فلاح. عربی زبان میں کامیابی کے لیے بہت سے لفظ ہیں، جیسے فائز، فوزیہ، کامیاب ہونے والے. ہم الفائزون قرآن پاک میں آتا ہے. فمن زخزخ عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف داخل کر دیا گیا یا جنت میں بھیج دیا گیا، وہی کامیاب ہو گیا. لیکن یہاں فائز، فوزیہ، فائزون نہیں آیا، مفلحون آیا ہے. کیا پتہ چلا کہ اس جنت کو پانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، چیر پھاڑ کرنی پڑے گی. یہاں بیج ڈالیں گے تو وہاں جا کے نکلے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، الدنیا مصرت الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب کوئی شخص بیج تو کریلے کے ڈالے اور امید کرے کہ یہاں سے آم کا درخت ہوگا، نہیں ہوگا. اسی لیے جو یہاں بیج ڈالیں گے کل وہی وہاں نکلے گا، اس کے بغیر بات نہیں بنتی. ہمارے سامنے ایک چیک لسٹ آ گئی. ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نقشہ دے دیا کہ جس کے اندر رنگ بھریں گے تو ایک بہترین شخصیت سامنے آئے گی اور وہ متقی کی صفت ہوگی. ہم سب ان آیات پہ غور کریں، کیا واقعی میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں؟ کامیابی کا لفظ ہر ایک کو پیارا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ ہر چیز میں ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن دنیا کی کوئی کامیابی بیٹھے بیٹھے نہیں ملتی، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ وقت لگتا ہے، کچھ اس کے لیے مال لگتا ہے، پھر جب یہ سب کچھ ایک انسان کر لیتا ہے نا تو پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ آج یہ دنیا محنت کی جگہ ہے، کچھ مشکل بھی لگے تو جمے رہے، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے مسکین شکل بنا کے کہہ دیں کہ اللہ آپ کی کتاب سیکھنا چاہتی ہوں، بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ وہ دن یاد کر لیں کہ جس دن بچہ پہلی دفعہ سکول جاتا ہے، روتا ہوا ہی جاتا ہے، ماں خوش ہوتی ہے ذرا سکول جائے گا، مجھے فارغ وقت مل جائے گا، اور بچے رو رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچوں کو سکول میں اتنا مزہ آتا ہے کہ ماں کہتی گھر آ جاؤ تو وہ کہہ رہے نہیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ یہی اس سفر میں بھی ہوتا ہے، ایک بندہ اگر اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرتا ہے نا کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، میں نے پیچھے نہیں رہنا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں میں زیادہ اخلاص آتا جائے گا، محنت کرنا اس کے لیے آسان بھی کر دے گا۔ اتنے ہی سبق پہ ہم اگر رکیں اور اپنے آپ کو یقین دلائیں، تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی یہ خوبیاں جو میں نے اس میں دیکھی ہیں میرے اندر ہیں، کیا میں ان سے فائدہ اٹھا رہی ہوں، کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں، کہیں دل کے کسی کونے میں کوئی شک تو نہیں چھپا ہوا، اتنا حفیظ سا شک بھی آ گیا نا کہ شاید قیامت آنی ہے کہ نہیں، کیا پتہ سب ایسے ہی چلے جائیں جنت میں، کچھ نہیں ہونا عملوں پہ، شاید فرشتے نہ ہی ہوں، ایسے ہی ایک بس ایک آئیڈیلائز کیا ہوا ہے۔ تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیوں کہ جتنا انسان غیب کے اوپر غور کرتا جاتا ہے نا اتنا بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ مان لیجئے، بڑی پیاری بات ہے، کہیں سنی تھی ایک خلیفہ گزرے ہیں اپنے دور میں مسلمان مملکت کے، تو ایک دفعہ کہیں سے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے مٹی کے کھلونے بنا کے بیچ رہا ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے مٹی کے کھلونے، پوچھا کتنے کے ہیں، کہنے لگا 1000 درہم، یعنی بہت قیمت مانگی، کہا مٹی کے کھلونے اور 1000 درہم کے، کہا ہاں بس وہ دین کا کچھ کام کرتا ہوں اس میں ضرورت تھی، تو میں نے سوچا میں لوگوں سے بھی کیوں مانگوں، میں نے محنت کی، میں نے ہاتھ سے بنائے اور لگا دیے، رکھ دیا، میری مرضی، میری چیزیں میں بیچوں نہ بیچوں، کہوں کون لے گا، آگے چلے گئے۔ جب رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے اور اس کے باہر ان کی بیوی کا نام لکھا ہے، زبیدہ نام تھا ان کی بیوی کا، کہ یہ قصر زبیدہ۔ اٹھے صبح تو کہنے لگے کہ زبیدہ یہ بتاؤ تم نے کوئی نیکی کی ہے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا خواب دکھایا تمہارے بارے میں۔ کہنے لگی کوئی خاص تو نہیں کی، ہاں بس کل آ رہی تھی تو راستے میں ایک شخص مٹی کے کھلونے بیچ رہا تھا، میں نے پوچھا بھائی کیوں بیچ رہے، اس نے کہا دین کا کوئی کام ہے، تو بھیک نہیں مانگی، لوگوں سے چندہ نہیں مانگا، میں نے اپنی محنت سے بنا لیے۔ کہا اچھا یہ بات ہے، لاؤ مجھے سارے ہی دے دو۔ کتنے کے؟ 1000 کے۔ کہنے لگی میں نے اس کو 1000 اشرفیاں دی اور کھلونے لے کے آ گئی۔ کہا اچھا تم نے کیا کیا ان کا؟ کہا میں نے کیا کرنا تھا، آگے آگے پھینک دیے، میری نیت کھلونے تھوڑی تھی، میں تو اس کی مدد چاہتی تھی۔ کہیں گے اچھا تیری یہ نیکی اللہ نے قبول کر لی کہ جس کے بدلے میں تیرا محل ملا۔ گئے اندر بیگ میں شرفیاں ڈال لی، فوراً واپس ادھر ہی گئے جہاں کل وہ شخص کھلونے بیچ رہا تھا، کہ اچھا اس کو تو محل ملا، میں بھی لے کے آتا ہوں۔ جب وہاں گئے وہ شخص موجود تھا لیکن کھلونے نہیں تھے۔ کہا بھائی کدھر ہیں کھلونے، میں تو کھلونے خریدنے آیا ہوں۔ کہنے لگا کہ آج نہیں، ضرورت کل تھی اور وہ پوری ہو گئی ہے۔ اس واقعے سے کیا سیکھا؟ یؤمنون بالغیب، ان کی بیوی نے نیکی کی تھی اجر دیکھے بغیر، یہ پہلے محل دیکھ کے آ رہے تھے پھر نیکی کرنے آ رہے تھے، تو بس محنت کرتے جائیں اور ڈالتے جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، کرتے جائیں اور ڈالتے جائیں کہ اللہ ہم بن دیکھے مان رہے ہیں، ہمیں اس میں مشکلات بھی آئیں گی تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا اجر وہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الحمد لله ما شاء الله بارك الله فيه كتنی خوبصورت آیا استاذہ جی نے الحمدللہ تفسیر کی جزاک اللہ خیرم کثیرا استاذہ جی الحمدللہ الحمدللہ آپ لوگوں نے ہدایت مانگی اللہ سے تحفہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت صورت دے دی جس کے اتنی خوبیاں ہیں ماشاءاللہ کہ اس میں کہ کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ استاذہ جی نے جو ابھی ہمیں بتایا کہ کیسی ہے یہ قرآن کی سب قرآن میں سب سے بلند چوٹی پہ ہے سورہ بقرہ الحمدللہ اس کی 286 آیات ہیں الحمدللہ الحمدللہ آپ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیے جواب دیتے جائیے جزاک اللہ خیرم کثیرا اور کیسے زہراوین ان کو کہتے ہیں اور اس کا جوڑا دوسری سورہ ہے آل عمران ماشاءاللہ اور کتنی اس کے پڑھنے کی کیا ہے کہ اس کی پڑھنا ایک رحمت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ پہلے ہم اس کو پڑھیں ماشاءاللہ 40 رکوع ہیں بالکل اس کے 40 رکوع ہیں پہلے ہم اس کو اپنا پڑھیں گے سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ یہ ہمارے لیے رحمت ہمارے گھر والوں کے لیے رحمت بن جائے گی انشاءاللہ تو اس کی 10 آیات کے بارے میں استاذہ جی نے ہمیں بتایا کہ اس کی 10 آیات ہیں جس سے پڑھنے سے کیا خیر و برکت آتی ہیں ہمارے گھروں میں الحمدللہ بالکل دو چمکتی صورتیں ہیں اور ان آیات کو پڑھنے سے ہمارے گھر میں یہ کہ پہلی 4 آیات ہیں اور تیسری آیت کرسی ہے جو اس کے اندر اور تیسری آخری 3 آیات ہیں الحمدللہ ہم آج سے کوشش کریں گے کہ یہ ڈیلی ہم پڑھیں بالکل شیطان ہمارے گھروں میں نہیں آئے گا اور جادوگر جو ہیں اس سورہ بقرہ کی تاب نہیں لا سکتے آپ نے نوٹ کیا کہ الحمدللہ جب ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی تھی الحمدللہ شریف میں الحمدللہ رب العالمین میں جب ہم اللہ کی تعریف کے بعد اللہ سے ہدایت مانگی اور ہدایت کیا ہے تحفہ ہے اس کے بعد سے کتنے تحفے آپ کو ملے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو احساس کیا آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی زندگی تحفوں سے بھر گئی ہے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے بھر گئی ہے الحمدللہ اور دیکھیں اس میں کیسے ہزار ڈوز ہیں ہزار ڈونٹس ہیں اور ہزار ہی احکام ہیں انشاءاللہ اب یہ آپ ساری چیزیں لینے والے ہیں کیا اور ساتھ ہمیں آج رب اشرح لی ہم وہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ میاں اللہ تعالی ہمارے شرح صدر کر دے شرح صدر کر دے کہ ہمارا سینہ کھول دے جس سے ہم اتنی بڑی تیری باتیں جو ہیں بالکل ہم لے سکیں اور اپنی زندگی میں عمل کرنے والے بن جائیں جی بالکل اب ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے کیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ذالک الکتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جو جس میں شک نہیں ہے کیوں شک نہیں ہے کیونکہ اس کو رب العالمین نے دیا ہے اور ہمارے مانگنے پہ دیا ہے ہمیں ہدایت بالکل کوئی شک نہیں ہے بالکل اور یہ کیا ہے ہدل للمتقین بالکل ہم ہدل للمتقین ہے اور متقین کون ہوتے ہیں جی بالکل متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں بالکل اب ہم ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے نوٹس لیے. اب ہماری 10 منٹ کی بریک ہے, آپ جائیں فریش ہو کے آئیں اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اپنی تفسیر کو کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ جائیے فریش ہوئیے, اپنی جگہ سے اٹھیے اور پھر واپس آئیں اور اچھے طریقے سے نوٹس لینے کی آپ کوشش کیجئے. اور رب اشرح لی صدری یسر لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پڑھ کے اپنے کورس لیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے آپ کو فریش اپ کریں. جزاک اللہ خیر کثیرا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى, المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم, والقادر القدير والحليم, وإنه السميع والبصير, والأول الآخر والستين. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى, المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم, والقادر القدير والحليم, وإنه السميع والبصير, والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير. سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين. وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم. وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير. سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين. وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك لبيك وسعيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
اور اس اور فلاح کے بھی ہم نے دیکھے کہ فلاح کیا ہوتی ہے، کہ فلاح وہ کامیابی ہے جو بندہ ہر طریقے سے کامیاب ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انشاءاللہ ہم نے مفلحون بننا ہے، کہ امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہو اس میں، یہ فلاح ہے کہ ہم نے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، محنت کریں ایمان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں رکھ کے ہم نے اپنے اوپر نہیں کرنا کہ میں بہت محنت کر رہی ہوں، بہت کر رہی ہوں، میری قربانی دے رہی ہوں، نہیں، میرے رب سے دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین طریقے سے کروانے والا ہمیں بنا، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہم نے مفلحون میں سے بننا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت خوبیاں اور ٹائم دیا ہے اس کا بھرپور استعمال کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کے رستے میں لگانا ہے. آگے ہماری تفسیر آگے رہ گئی تھی، وہ انشاءاللہ آگے پلے ہوگی، اور آپ نے دعائیں پڑھ کے اور اس کو شروع کرنا ہے، اپنی ہر چیز کو ریڈی کر لیں انشاءاللہ. تھوڑی دیر تک آپ کو تفسیر شروع ہوگی، اور آپ نے بڑے غور سے، شوق سے اور اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے اس چیز کو آپ نے لینا ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک انشاءاللہ. تو آپ ریڈی ہو جائیں اور آپ کو تفسیر کے لیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک ہم نے متقین کی صفات دیکھی، اور انسانوں میں گروہ تین ہی ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو بات کو سن کے مان جاتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بات کو سن کے سنی انسنی کر دیتے ہیں. اب آیت نمبر 6 میں ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن تک بات پہنچ گئی لیکن اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. اس سے مراد جاہل لوگ نہیں ہے، لا علم لوگ نہیں ہے، یا وہ لوگ نہیں ہے کہ جن تک حق کا پیغام پہنچا نہیں، گونگے، بہرے، ہینڈی کیپڈ، کسی دنیا کے ایسے حصے میں رہنے والے کہ جہاں تک دین کا پیغام نہیں پہنچ سکا، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ کافر اور کفر جو ہوتا ہے وہ حق کو چھپانے کے لیے آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن تک پیغام پہنچا لیکن کسی منفی جذبے کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا. تذکرہ ہے ان کا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، کیا انذرتہم، خواہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ آپ ان کو ڈرائیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. پہلی بات اس میں جو پتہ چلی وہ کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بعد میں دوسرے مبلغین کو جو ہدایت کی بات دوسروں تک لے کے جاتے ہیں، ان کو خطاب کرتے ہیں اور ایک بات کی خبر دیتے ہیں، یہ حکم نہیں ہے. خبر کیا ہے؟ کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے. مراد کیا ہے؟ کہ انہوں نے حق بات کو دیکھتے سنتے جانتے بوجھتے چھٹلا دیا، اور چھٹلانے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. آپ اگر انسانی زندگی میں اس کو دیکھنا چاہیں تو کسی کے سامنے کوئی ایک چیز رکھے لیکن وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، میں نہیں مانتا. اسی طرح جھٹلانے کی ایک بہت بڑی وجہ تعصب ہوتا ہے، کیونکہ جو بات کہنے والا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا اس لیے ہم بات نہیں مانیں گے. اسی طرح ایک بہت بڑی وجہ جھٹلانے کی لاعلمی ہوتی ہے، کہ علم ہی نہیں اس بات کا، قدر ہی نہیں، اہمیت ہی نہیں پتا کہ یہ بات کتنی اہم ہے اور اس سے مجھے کتنا بعد میں فائدہ ہونے والا ہے. پھر اسی طرح بعض دفعہ انسان کسی ڈر کی وجہ سے بھی چھٹلا دیتا ہے، کیونکہ اگر اس نے مان لیا تو دوسرے کو پتا چل جائے گا اور وہ دوسرا جو ہے وہ اس پہ اعتراض کرے گا. اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے کسی بات کو نہ ماننے کی، انسان کی نہ سمجھی. اب اس دعوت کو آپ دنیاوی دعوت پہ قیاس کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی کہتا ہے کہ کھانا کھا لو، عام حالات میں آپ کھاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ غصے میں بیٹھے ہوں، آپ ناراض ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں کھانا. ماں پیار سے بچے کو کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لو، تو بچہ کہتا ہے نو آئی ول ناٹ. کیا ان کو اس پیغام سے چڑھتی؟ ہرگز نہیں. یہ وہی بات تھی اور اضافوں کے ساتھ، اور اپ ڈیٹڈ ورژن تھا تورات اور انجیل کا، بالکل وہی پیغام تھا. ہاں دو تین وجوہات تھیں. پہلی بات کہ ان کو یہ لگا کہ دین کا جو ایک چینجڈ ورژن ہم نے لوگوں کو دکھایا ہوا اس وقت تک، کیونکہ وہ اب اس تورات پہ نہیں تھے جو اصل میں تھی، اس کو انہوں نے موڈیفائی کر لیا تھا، تبدیل کر لیا تھا اپنی ضرورت کے مطابق. جہاں خواہش کا غلبہ ہوا تو بات بدل لی، جہاں کچھ ہوا کرتے گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وہ تورات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اس میں اور جس پہ یہ لوگ عمل پذیر تھے وہ بہت مختلف تھی. تو ایک خوف ان کو کیا آیا کہ اگر ہم نے اس نبی کو ویریفائی کر دیا، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ جو باتیں پہلے آپ نے ہمیں بتائی تھی اس میں، اور اب یہ باتیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پتہ چل رہی ہیں، ان میں انٹرڈکشن کیوں ہے؟ ان کو پتا تھا محمد سچا دین لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتا تھا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتا تھے کہ محمد اور رسول اللہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ چینج کر چکے تھے کچھ ان کے ابا اجداد اور یہ اس کے اوپر پابند تھے. یہ ایک خوف تھا نہ ماننے کا، ٹھیک ہے، کہ ہمارے اضافے کھل جائیں گے، ہمارے اصولوں سے ٹکرائیں گی باتیں محمد اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری بات ایک اور تھی، اور وہ کیا تھی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو یہود کہلانے کی بجائے مسلمان کہلایا. یہ نام کا چکر پڑ گیا کہ ان کی ساری تعلیمات کو ہم قبول کر لیتے ہمارے باندھے، شرط کیا تھا؟ کہ یہ لفظ مسلم چھوڑ دے، یہ یہود لفظ استعمال کریں. بھئی آپ کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ کل تک کعب بن اشرف جو یہود کا بڑا تھا، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، آپ یہ نام نہ بھی یاد رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، صرف میسج پہ غور کریں کہ کعب بن اشرف جو یہود کا بڑا لیڈر تھا، لوگ اس کے پاس جاتے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو ان کے پاس جاتے، کوئی دعا کرانی ہوتی تو ان کے پاس جاتے، کوئی جھگڑا ہو جاتا تو اس کے مطابق فیصلے کرتے. اب ان کو کیا لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک آئیڈینٹی کے ساتھ ادھر آئیں گے، جب ان کی ایک اپنی شناخت ہو جائے گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کعب بن اشرف تو ایک تھا اور اس کے ساتھ اب محمد رسول اللہ دوسرا شخص شروع ہو گیا. یہ برداشت نہیں ہوا. لیڈرشپ کا مسئلہ تھا کہ ہماری بڑائی کے اندر کسی اور کی بڑائی شامل نہ ہو جائے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیغام بدل دیتے، بڑے غور سے سننے کی بات ہے، مکہ کے 13 سالوں میں اگر محمد رسول اللہ اپنے پیغام میں تبدیلی کر لیتے، مکہ والے دل کی خوشی سے آپ کو قبول کرتے. وہ تو سر پہ بٹھانے کو تیار تھے, وہ آپ کو اپنا لیڈر ماننے کو تیار تھے, خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کروانے کو تیار تھے, لیکن وہاں دعوتیں کیا دی جاتی تھی, بس تھوڑا سا پیغام بدل دو. ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں تو ایک سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لو. چلو ایک سال نہیں کرتے کوئی بات نہیں, ہم ایک سال تمہارے خدا کی باتیں, تمہارے دین کی باتیں مانیں گے, تم ایسا کرو ایک مہینہ ہمارے خداؤں کو پوج لو. کیا باتیں کرتے ہو؟ اچھا ایک نہیں, ایک ہفتہ, ایک دن. اللہ نے بڑا واضح پیغام اتار دیا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم کرتے ہو, باقی شوق سے تم اس کی نہ کرو جس کی میں کرتا ہوں. اور فیصلہ سنا دیا, لکم دینکم ولی الدین, تمہارا وہ دین میرا وہ دین, کوئی اسیمیلیٹ نہیں کرنا. دیکھیے کفر تھوڑے یا بہت سارے اسلام کو اپنے اندر مکس کر سکتا ہے, کفر میں بڑی گنجائش ہے, باطل میں بہت گنجائش ہے, اس میں آپ تھوڑا سا حق ملا دیں اس کو کوئی وہ مائنڈ نہیں کرے گا. لیکن اسلام پیور ہے, جیسے صاف پانی کے اندر ایک قطرہ کیچڑ کا ڈل جائے تو سارا پانی گندا, زمزم کے ایک گلاس میں ایک چھینٹ پیشاب کی پڑ جائے تو سارا زمزم ناپاک. اسی طرح اسلام چونکہ پیور ہے, اسلام کے اندر کلینلی نیس ہے, یہ ایک چھوٹی باطل چیز بھی اپنے اندر نہیں ڈال سکتا. یہی جنگ تھی 13 سال مکہ والوں کے ساتھ, وہ کہتے تھے ڈال دو کچھ, صرف لات کو پوج لو, چلو صرف منات کو پوج لو, عزا کو پوج لو, بس ایک دفعہ ان کے درگاہ پہ بیٹھ کے اٹھ جاؤ, ہم تمہارے خدا کو ماننے کو تیار ہے. کا نہیں, دین کیا ہے؟ صاف دین ہے, اس میں چینج نہیں ہوگی. وہاں پیغام کی بات تھی, بات اتنی سمجھ آ گئی سب کو, اللہ کے نبی نے نہیں کی. ہمارے لیے عمل کیا ہے؟ آج ہمیں کوئی دعوتیں دیتا ہے کہ تھوڑا سا اسلام موڈیفائی کر لو, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک. آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ لوگ پیغام کو بدلنا چاہتے ہیں. اسیمیلیٹ کر لو, ماڈریٹ اسلام پیش کرو, ویسٹ کا اسلام پیش کرو, 15ویں صدی کا اسلام پیش کرو, دنیا میں رہنے کے طریقے یہ نہیں وہ نہیں, آج کیسے 1400 سال پرانی کتاب ہے, اس کو بات کرتے ہیں. چلیے اس پہ تو اللہ کے نبی نے کہا نو, جو کہتے ہو کرو. مار اسی پہ پڑتی تھی مکہ میں لوگوں کو کہ وہ پیغام میں تبدیلی نہیں کرتے تھے. دیکھیے اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن کہتے تھے ان کے ساتھ دوسروں کو مانو. خیر یہ تو تفصیلی باتیں آگے چلتی جائیں گی. اب آگے آپ مدینہ میں, مدینہ والوں کو چھڑ کس سے تھی؟ پیغام سے نہیں تھی, پیغامبر سے تھی جو بات لے کر آیا تھا. وہ کہتے تھے آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں, بس شرط ایک ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے نام سے جوڑ لیں, یہودی کہلا لیں. دوسری بات, آپ کی کوئی آئیڈینٹیٹی نہیں ہونی چاہیے. کعب بن اشرف سپر ہے, اس کا نام ہے, اس کا ہولڈ ہے, لوگ اسی سے مقدمے لینے آئیں گے, اسی سے فیصلے کریں گے, سب کچھ ہوگا, بس آپ اس کی امبریلا کے نیچے آ جائیں. چلیے جن کو اسلام پیارا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات دیکھتے کہ یہود جو بات اسلام کے ذریعے آ رہی ہے اگر اس کے نگہبان بن جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کو اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ جو باتیں ہماری تورات سے ویریفائی ہوں گی, جن باتوں کو قرآن کی تورات سے ملائیں تو بالکل ایک ہیں, وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, ان پہ تو آپ اجازت رکھیں گے, لیکن کوئی بات جو تورات یا ہماری موجودہ تبدیل شدہ کتابوں سے کانٹراڈکٹ کرے گی وہ آپ لوگوں تک نہیں دے سکتے. اب یہ ایک سنیریو تھا. اب ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو ذرا سوچئے, ایک طرف اپنوں نے جھٹلایا, مکہ والے اپنے تھے, چلیں بے دین ہے, دین نہیں پہنچا ان کو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہاں سے بڑی امیدوں کے ساتھ مدینہ میں گئے کہ وہاں تو اپنے ہیں, وہاں تو سینے سے لگائیں گے, وہ تو دین والے ہیں, لیکن مکہ سے زیادہ مخالفت مدینہ میں ہو گئی. پھر وہاں کئی اور مسئلے بھی شروع ہو چکے تھے. نفاق کی وجہ عموماً یا تو حب جاہ ہوتی ہے, جاہ کہتے ہیں جگہ, اتھارٹیز, یا حب مال ہوتی ہے, یہ دونوں مسئلے تھے. اب جب اللہ کے نبی دل کی پوری تڑپ کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت ملے, آپ کی تو کیفیت تھی تڑپنے کی, آپ سارے تعصبات سے بالا تر تھے, آپ کی نظر پیغام پہ تھی تو ایسی تڑپ کے جواب میں کہ اللہ کے نبی رویا کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی، یہ ہدایت کے راستے میں بلانے کی بجائے ہدایت سے روکنے والے کیوں بن گئے، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے دل میں ٹھان لیے کہ ہم نے نہیں ماننا، اس لیے کہ یہ اپنے نظریات کو بدلنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ یہ آپ کی شخصیت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ یہ تو آپ کو برابری پہ بھی نہیں لانا چاہ رہے. نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی یہ کیفیت ان کے راستے کی رکاوٹ بن گئی. اب یہاں ایک بڑی چھوٹی بات ہے سوچنے کی، غور سے سننے کی، اور وہ کیا کہ اگر کوئی یہود مدینہ کے پاس جاتا اور ان سے پوچھتا کیا خیال ہے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دے کر یا ان کے ساتھ یعنی یہ مخالفت کر کے کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے ہاں غلط کر رہے ہیں. نہیں، وہ کیا کہیں گے؟ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں نا ہمیں یہی کرنا چاہیے تھا. یہ کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو سیلڈ کر دیا، مہر لگا دی. پیچھے اس کی وضاحت ہم دیکھ چکے نا، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم والا سمہم کا بڑا لٹرل گھریلو ترجمہ کیا ہوگا کہ نہ ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ غلط ہے، یعنی بندے کو اپنی ہی بات ٹھیک لگے یہ مہر ہے. میں یہ کہوں نا کہ میری ہر بات ٹھیک ہے، میں دلیل دوں تو بھی میں دلیل نہ دوں تو بھی، کسی کو فائدہ ہو کسی کو نقصان ہو، بس میری بات ٹھیک ہے، یہ مہر ہوتی ہے، سیلڈ ہے. ایک چیز جذب نہیں کریں گے، یہ ان کے اندر کچھ جائے گا ہی نہیں، یہ اپنے اصولوں میں اتنے سٹبن ہو چکے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ غلطی پہ ہے. دیکھیے جب کسی کو یہ پتہ چل جائے نا میں غلط ہوں تو وہ اپنی اصلاح کر لے گا، اور جب اپنی غلطی کو ماننے کو تیار ہی نہ ہو اس کو کیسے پتا ہوگا. انشاءاللہ اگلے رکوع میں اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوگی. نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے دل بند ہو چکے ہیں. دل کسی کے لیے بند کب ہوتا ہے؟ جب انسان خود پسندی کی انتہا پہ پہنچ چکا ہوتا ہے. کہا کہ اب ان کے دل بند ہیں، اور وہ ساری روایات جو ان آیتوں میں آپ کو تفسیر میں مل جاتی ہیں کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ دھبا، اور اس طرح ایک وقت آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ ہے کیفیت ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ دلوں پر جب مہر لگتی ہے نا تب دلوں سے ہدایت کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے، گناہ اور ثواب کا فرق مٹ جاتا ہے، گناہ سے بچنے کا شوق نہیں رہتا اور نیکی کی طلب نہیں رہتی، پھر انسان کو اپنے نفع اور نقصان کا بھی فرق نہیں پتا چلتا، وہ سمجھتا ہے میں نے ٹھیک کیا لیکن اصل میں اس نے غلط کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پا لیا آئی اچیوڈ لیکن اصل میں اس نے کھو لیا ہوتا ہے، ہی لاسٹ ہی لوزز، وہ ہی واز لاسٹ، وہ خود بھی لاسٹ تھا اور اس نے لوز کیا. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے میدان جیت لیا، اصل میں اس نے میدان ہار گیا ہوتا ہے، وہ میدان ہار چکا ہوتا ہے. اور دنیا میں ایسا کفر عام ہے، کافر کا کفر بھی ہے اس میں اور مسلمان کا مسلمان کے لیے کفر بھی ہے اس میں، کہ جب بندے کے اندر اس بات کی سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ غور کرے تدبر کرے کہ آخر اللہ کے نبی سے مخالفت کی وجہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علی سمعہم کانوں پہ مہر لگتی ہے. یہ کون سی مہر ہے؟ ڈونٹ لسن، سننے کو تیار نہیں. لٹرلی منع کرتے تھے مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننے کے لیے لوگوں کو نت نئے طریقے دکھاتے تھے. جن راستوں سے لوگ مکہ میں داخل ہوتے تھے اور حج اور عمرے کی نیت سے لوگ آتے تھے، سارے عرب سے لوگ مکہ میں آتے تھے. جب مکہ میں پیغام شروع ہوا تو ابو جہل اور جو بڑے بڑے آئمہ کفر تھے انہوں نے کیا کیا کہ راستوں پہ لوگوں کو بٹھا دیا، یہ بالکل ایسے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا، تو اس موڑ پہ ایک کو بٹھا دیا، ایک کو ادھر بٹھا دیا، ایک دو کو ادھر چھوڑ دیا. ہوتا کیا تھا کہ کوئی بھی مکہ میں آتا تھا نا تو اس کو ویلکم کہتے، مہمان نواز تو ویسی بہت ہے، کھلاتے پلاتے پھر باتوں میں کہتے دیکھو تم اس شہر میں نئے آئے ہو، تھوڑا سا میں تمہیں آگاہ کر دے. جیسے مثال ہے یہاں ہم آئے تو آپ کو ہی کہیں گے دیکھیے آپ یہاں کے ویدر سے کیئرفل رہیے گا، آپ ذرا اپنے آپ کو پہن اوڑھ کے رکھیے گا، آپ کو سردی نہ لگے گرمی نہ لگے، ہوتی ہیں نا باتیں، یہاں کھانا ایسا ملتا ہے یہاں پینا ایسا ہے. یہ اس طرح لوگوں کو ٹریپ کرتے تھے. پھر آپ باتوں ہی باتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ یہاں آج کل ایک دیوانہ آیا ہوا ہے، مجنو ہے. کبھی کہتے ہیں کہ جادوگر، اس کی باتوں میں بڑا جادو ہے. اس کی بات سن کے بچے ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں، شوہر اور بیویوں کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے ان کے نیگیٹو پروپیگنڈے سے، یعنی باطل کو اتنا عام کر دیا کہ لوگ ڈر کے کانوں میں روئی ڈال لیتے تھے. طفیل بن عمر دوسی ایک سردار تھے، کہتے جب میں مکہ میں آیا تو ان لوگوں کی یہ باتیں سن کے کہ یہاں تو ایک ایسا شخص ہے، بس اس کی بات سنو تو گویا کہ جادو چل گیا. کہتے میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے کان میں روئی ڈال دی کہ ایسا نہ کہ میں پاگل ہی ہو جاؤں. لیکن اللہ جس کو سنوانا چاہتا ہے وہ سنواتا ہے. یہی طفیل ایک دن گزرا، دو دن گزرے، دیکھا حرم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں. اب بندے کو شوق تو آتا ہی ہے نا، تو جسوس بھی ہوتا ہے. ہدایت کے لیے نہیں ہر ایک آتا، بعض لوگ سننے اور دیکھنے بھی آتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں نئی چیز ہے اندر کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں جب میں نے کر لوں، میں سردار ہوں اتنا بڑا، کوئی میں بچہ تھوڑی ہوں جو اس کی باتوں میں آ جاؤں گا، سورا سن کے تو دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے. ایک کان کی روئی اتاری اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ کانوں میں آئے، بڑا اچھا لگا، دوسری بھی روئی نکال دی. اور آپ کی تلاوت کا اثر کیا تھا؟ کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مکہ میں یہ بات معروف تھی کہ جو مسلمان ہوتا تو یہ سردار کیا کہتے، اچھا جی تم پر بھی اس کا جادو چل گیا، اچھا جی تم پر بھی اس کا زور چل گیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں کہتے ہیں کہ ان کی کانوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، حق نہیں سننا چاہتے. آج بھی دیکھیں کتنے لوگوں کو آپ دین کی دعوت دیں گے، آپ ان کو لیکچر دیں گے، ایک لیکچر سننا محال ہوگا. گانوں کی سیڈیز کی سیڈی سن لیں گے، اور قرآن کی سیڈی ملے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں رکھی ہوئی ہے، بس تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں ہاتھ سے، نہیں بھائی سننی نہیں ہے تو بے ادبی ہوگی. کسی کو آپ دیتے ہیں نا کبھی کوئی سی ڈی، دعویٰ سی ڈی، دو چار مہینے بعد پوچھا بھی کریں تو کہیں گے ہاں وہ سنی نہیں ابھی تک. لٹرلی لوگ مجھے بتاتے ہیں کسی قرآن کے پورے سیٹ کی بات، کہیں گے میرے پاس تو پچھلے دو سال سے فلان سیٹ کسی کا پڑا ہوا ہے، میں نے نہیں آج تک سنا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سمیہم. دنیا کی ہر چیز سننے کو انسان تیار، ولگر چیزیں سننے کو تیار، ٹریش سننے کو تیار، جذبات کو ابھارنے والی چیزیں سننے کو تیار، کانوں کے پردے پھاڑنے والی چیزیں وہ سننے کو تیار ہے، نہیں سننے کو تیار تو حق بات سننے کو تیار نہیں. والا ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں پہ تو پردہ پڑ چکا ہے، سب کچھ نظر آئے گا مگر خالق نظر نہیں آئے گا. یہ کون سے پردے ہیں؟ وہی دنیا کی محبتوں کے پردے اور تعصبات کے پردے اور سنی سنائی کے پردے، دکھتا ہی کچھ نہیں. ساری دنیا کو وہ چیز اچھی دکھے گی، ان کو بری دکھے گی، سب اس کو اچھا کہیں گے، یہ کہیں گے نہیں یہ برا. یہ پردہ ہوتا ہے. آنکھیں دیکھنا نہیں چاہتی ان راستوں کو جو اللہ کی طرف جانے والے ہیں. انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، کیونکہ کفر بہت بڑا تھا. مطلب کیا ہے؟ کہ جب انہوں نے اس بات کو سننے کے لیے کوشش نہیں کی، تڑپ نہیں رکھی، نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو بڑا عذاب دے گا. تو دونوں باتوں کا اگر آپ خلاصہ کریں، پورے رکوع کو ایک سٹریچ میں دیکھیں، تو آپ کے سامنے دو طرح کے لوگ آئے. ایک وہ تھے جو متقین تھے. متقی کون ہوتا ہے؟ جو خود کو بدلنا چاہتا ہے، جس کے اندر اب یہ تڑپ لگ چکی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. دیکھیے متقی وہ نہیں ہے جو بدل چکا ہے، متقی وہ ہے جو بدلنے کی خواہش رکھتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو متقی بنا دیا، کیونکہ آپ اسی تڑپ کے ساتھ سننے آئے ہیں نا. جیسے کوئی میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے نا، تو لوگ اسی وقت اس کو ڈاکٹر صاحب کہنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ذرا سی داڑھی بڑھا لے تو لوگ اس کو مولوی کہنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو آج سے ہی ٹائٹل دے دیا کہ آپ کے لیے گائیڈنس ہے، کیونکہ آپ یہاں بیٹھے اس نیت سے ہیں کہ ہم نے سن کے ماننا ہے. اور جو ہی آپ چلتے ہیں اس راستے پہ اپنے آپ کو بچاتے بچاتے، وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال کہ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ خدا للمتقین، تو تقوی کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ بتاؤ کبھی تم کانٹوں والے راستے سے گزرے ہو؟ کوئی ایسا راستہ پتلا سا ہو اور دونوں طرف ایسی جھاڑیاں ہیں کہ جس میں کانٹے ہیں، تھونز ہیں، تو کیا کہا کیسے چلتے ہو؟ کہنے لگا بہت سمٹ کے چلتا ہوں، کپڑے سمیٹ کے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، کہ کہیں کہیں کانٹے میں نہ الجھ جائے. کہنے لگے ذاک تقوی، یہ ہے تقوی، اس دنیا کی شاہراہ سے بھی بچتے بچاتے گزرنا ہے، پاؤں پسار کے نہیں چلنا، ہر ذائقہ چکھنے کی خواہش نہیں رکھنی، جو سب کر رہے ہیں میں بھی کر لوں، ہم اس دنیا سے ایک مسافر کی طرح گزر جائیں، کیونکہ یہ دنیا راستہ ہے، منزل نہیں ہے. تو جتنا ایک انسان اس چیز کی خواہش رکھے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دے گا. پھر اللہ نے تو سب کو پیدا کیا، لیکن کچھ متقی بن گئے اور کچھ کافر بن گئے. کیسے؟ سورۃ تغابن میں آتا ہے کہ خلقکم فمنکم کافرون ومنکم مؤمنون، یعنی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ لوگ مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ جن کو حق بات کا پتہ چل گیا پھر بھی نہ مانے تو وہ کافر ہیں. ایسے لوگوں کو بتائیں نہ بتائیں برابر ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا جب ان کو بتانے کا فائدہ ہی نہیں ہونا تو ہم نہ بتائیں؟ نہیں، دیکھیں سواؤن علیہم، ان کے لیے برابر ہے نہ بتائیں، لیکن بتانے والے کو اجر ملے گا. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کوئی سنتا تو ہے نہیں ہماری بات، اب کیوں بتائیں، ہمیں تو اجر نہیں ہونا. نہیں، دیکھیں ہمیں اس بات کا اجر نہیں ملتا کہ کوئی سن کے مانتا ہے کہ نہیں مانتا، بلکہ سن کے کوئی نہیں مانتا اور ہم اس پہ جلتے کڑتے ہیں تو ہمارا اجر اور بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہا کہ آپ ان کو بتا دیں، یہ نہ ماننے ان کے نصیب کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اجر کو ضائع نہیں کیا. تو بہرحال یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا پورے رکوع کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ باتیں جو اب ہم ابتدا میں اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے راستے آسان کرتی جا رہی ہے، پورے قرآن میں اس کی تفصیلات ہم اتنی زیادہ پڑھیں کہ واقعی پھر یہ آیتیں ہم جب اگلی آیتوں پہ جائیں تو اور زیادہ سمجھ آئیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للہ، ہم نے اپنا آج کا جو ٹارگیٹ تھا 1-7 تفسیر، اس کی الحمد للہ بہت ہی خوبصورت، جزاک اللہ خیر کثیر استاذہ جی. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے سب کو. چیٹ انیبل کر دیں پلیز، چیٹ کھول دیں، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، الحمد للہ الحمد للہ. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم اینڈ پہ تلاوت سن رہے تھے تفسیر کے بعد تو کیا دلوں کی حالت تھی آپ کی؟ ابھی پھر دلوں کو ٹچ کرتی ہے نا، الحمدللہ رونا آ رہا تھا. الحمد للہ بس یہی کیفیت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بہت ہی ٹچنگ ہے نا جب ہم اور پھر ایک تو دل کا روتا ہے کہ سجدوں میں سر رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا احسان ہے کہ تُو نے ہمیں چن لیا الحمدللہ آپ کو المتقین کا ٹائٹل مل گیا رونا آ رہا تھا ہارٹ ٹچنگ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح استقامت دے ٹھیک ہے ہم اس کا کوئک سا کیونکہ قرآن ہمیں کیوں نہیں ٹچ کرتا کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کے لیے بھی بیٹھے ہیں نا ہم یہاں پہ کہ ہم اس کو سمجھیں گے تو الحمدللہ ہم نے بہت ہی خوبصورت قرآن کی سورت سٹارٹ کی البقرہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ قرآن کی چوٹی ہے نا تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی یا مدینہ میں مدینہ میں نازل ہوئی تھی نا مدنی سورہ ہے ٹھیک ہے اور اس کا آغاز دیکھیں کیسے ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ نے اس کی ماشاءاللہ سے اس کی فضیلت پڑھی اور اس کی جوڑا سورت کون سی ہے سورت آل عمران ان دونوں کو الزہراوین کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے پڑھی اس کی آیات کی فضیلت پڑھی کہ پہلی چار آیات اور درمیان کی تین اور آخری تین اگر ہم پڑھیں گے تو شیطان سے دور ہے نا اور پھر کتنی خوبصورت ہم نے اتنے سارے اس میں ڈوز ہیں ڈونٹس ہیں کمانڈس ہیں کیونکہ اس کا بنیادی ٹاپک کیا تھا اس سورت کا آپ کو کیا سمجھ آئی یہ مدینہ میں نازل ہوئی نا تو اب مدینہ میں اسلامک سٹیٹ بن گئی ہے نا تو اس کا کیا تھا بنیادی ٹاپک اس کا کہ اب ہم ایک اسلامی معاشرے کا قیام تھا نا اس کا بنیادی جو ٹاپک تھا ٹھیک ہے اسلامی معاشرے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شریعت کا اب نفاذ ہونا تھا تو کمانڈمنٹس مل رہی تھیں ٹھیک ہے الحمدللہ تو اچھا سٹارٹ میں دیکھیں اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہے نا تو کیا اس کی کیا آپ کو سمجھ آئی کیا مطلب ہے ان کا اس کا مطلب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے شروع میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے بس کر دیا کہ دیکھو کہ جب تک اللہ نہیں بتائے گا ہمیں کچھ نہیں پتا اور پھر ایک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا بھی تھا کہ نبوت کا بھی تھی کہ یہ ان کی طرف سے نہیں ہے ان کو بھی وہی پتا ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے ہے نا ٹھیک ہے الرٹ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا اس کو اور اس کے بظاہر معنی نہیں سمجھ آتے تو یہ ہماری عاجزی ہے اس میں بے بسی ہے کہ ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے ٹھیک ہے اور پھر قرآن میں کتنے حروف مقطعات ہیں ہم نے پڑھا ٹھیک ہے 14-29 تو حروف ہو گئے نا الفابیٹس ہو گئے پھر ان کا کمبینیشن پھر کچھ کمبینیشن کے ساتھ آتے ہیں کچھ اس طرح سے آتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہمیں نہیں پتا ان کا اچھا اب ہم دیکھیں گے کہ جو ہے ذالک الکتاب ذالک کا مطلب بظاہر کیا ہے وہ لیکن ہم اس کو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کیا مطلب آپ کو سمجھ آیا یہ دو مطلب ہم نے کہنا کہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہے نا اور پھر ہم نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوہے محفوظ میں تھی اب دنیا میں آنی شروع ہو گئی ہے نا اور پھر ہم نے کہا دیکھا کہ کسی چیز کی عظمت ظاہر کرتا ہے جب ہم وہ کی بجائے یہ بول دیتے ہیں وہ اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے دیکھا اس میں کہ لا ریب نو ڈاؤٹ اس سے کیا سمجھ آئی آپ کو سبحان اللہ کہ اب آپ بیٹھے ہیں کتاب کے سامنے اپنے دلوں کو شک سے پاک کر لیں یہ حق ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے کتاب حق ہے اس کے کانٹیکٹ حق ہے نا تو یہ یقین لے کے بیٹھیں گے نا تو پھر ہی ہمیں اس پہ ہوگا نا ہر قسم کیونکہ ہدایت کا پھر اپوزٹ فیتھ کا ایمان کا اپوزٹ ہے شک جب شک ہوگا دل میں تو پھر سمجھ نہیں آئے گی شک سے پاک کریں گے تو عمل آسان ہوگا یقین ہوگا کہ یہ حق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہدل للمتقین دونوں طرح سے لے سکتے ہیں اس کو لا ریب فی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے پھر دوسری طرح سے اس کو لے سکتے ہیں فی ہی ہدن کہ ہدایت اس میں ہدایت کس کے لیے ہوگی ہر کسی کے لیے جو بھی پڑھے گا اس کے لیے ہدایت ہوگی نہیں اس کے لیے شرط ہے کہ تقویٰ ہو آپ کے پاس دلوں میں تقویٰ ہوگا ہے نا اور تقویٰ کیا ہے تقویٰ کا کیا آپ کو سمجھ آئی آج بہت سے اس کی ڈیفینیشن آتی ہیں, لیکن آج آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی. تک متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو بہت عبادت گزار ہوتا ہے؟ نہیں, متقی وہ ہوتا ہے جو خود کو گناہوں سے پاک کرنے کی, خود کو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. الحمدللہ, تو الحمدللہ ہمارا مقصد یہی ہے, ہم نے اپنے گناہ صاف کرنے جو ہمارے اندر ہیں ان کو نکالنا ہے نا, اور ہم نے پھر ہمارے لیے ہدایت بنے گی. ٹھیک ہے, اب تڑپ ہونی ہے ہمارے اندر اپنے آپ کو بدلنے کی تڑپ. جہاں میں نے سنا کہ یہ گناہ تھا اس کو میں نے چھوڑ دینا ہے, اور جو اچھی چیز ہے اس کو ہم نے لے لینا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہمارے لیے اللہ کی, ٹھیک ہے آپ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں, لیکن آج ہم جو اس میں اللہ کی ناراضگی کا خوف, کیونکہ ہم اللہ کو ناراض نہیں نہ کرنا چاہتے, تو ہم جب ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس کو ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے, تو ہم اس بات پہ عمل کریں گے جو اس کا حکم ہوگا. ٹھیک ہے, سچی طلب کے ساتھ. اور پھر ہدایت کی بھی ہم نے دیکھ لیں کہ ہدایت علمی اور عملی ہے نا. تو تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا, عمل علم کے ساتھ ساتھ عمل ہم نے لے کے آنا ہے مین ہمارا. آج سے یہ لکھ لیں یہ بات, عمل کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں. علم لینا ہے, ساتھ اس کو عمل میں لے کے آنا ہے انشاءاللہ. آج ہی یہ بات باندھ لیں گے نا ہم پلو سے, تو انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا ہدایت. اب دونوں چیزیں ہوگی, جتنا ہمارے اندر تقویٰ ہوگا انشاءاللہ اتنی ہدایت ملے گی. ٹھیک ہے, دعائیں مانگتی ہیں اپنے لیے, عمل کرنا ہے اس سے انشاءاللہ ہوتا جائے گا. پھر ہم نے کہا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں, الذین یؤمنون, متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے, ایمان تو غیب کیا ہے؟ غائب کیا ہے؟ انسین, جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے اپنے فائیو سینسز کے ساتھ, ہم نہیں دیکھ سکتے. اس پہ کیا کیا آ جاتا ہے؟ فرشتے, جنت, جہنم, قیامت, قبر کے معاملات سب اس میں آ جاتے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے نا اس پہ, ٹھیک ہے, ہمارا ایمان ہے اس پہ کہ یہ چیزیں برحق ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم نے دیکھی ان کی کوالٹی میں, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی چیک لسٹ بناتے جانے ہیں. متقین تھی نا, اب ہم نے پہلی کوالٹی دیکھ لی کہ ایمان, اپنا ایمان چیک کرنا میرا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, نمبر چیز اپنی ہم نے, نمبر دو ہم نے اپنی نمازیں چیک کرنی ہے کہ نمازیں قائم کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, اور پھر جب اللہ کی محبت میں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور وہ اس میں سے کیا کرتے ہیں, تیسری کیا آگی, جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, ہے نا. تو ہم نے اپنی لسٹ, چیک لسٹ بن دی ہے نا ہماری خوبصورت سی. اچھا, پھر ہم نے دیکھا کہ وہ چوتھی, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, کس کے اوپر نازل ہوا؟ إِلَيْكَ میں کون مراد ہے یہاں؟ إِلَيْكَ میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گڈ, ماشاء اللہ. اور پھر وما انزل انزل من قبلک, قبلک کیا تھا؟ کس سے پہلے؟ یہاں پہ اور ہمیں کس کا پروف مل گیا, کس چیز کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد, کیونکہ بعد تو کچھ آنا ہی نہیں. ان سے پہلے جو بھی نبیوں پہ نازل ہوا, عیسیٰ علیہ السلام پہ, موسیٰ علیہ السلام پہ, اور تمام الہامی کتابوں پہ ہمارا یقین ہے نا. اور پھر ہم نے کہا کہ وہ بالآخرتی ہوں یوقینون, کیا یقین. ٹھیک ہے, اس کے پھر ہم نے دیکھے نا کہ کسی چیز کو جاننے کے یقین کے درجے ہیں. کیا تھے درجے آپ نے دیکھے؟ کہ پہلے تو ہم کسی کو بس ہم نے دیکھا ہے نا, پہلا درجہ کیا, بس دیکھا. پھر دوسرا کیا تھا؟ کہ دیکھا دیکھی بس اس کے کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے, پھر تیسرا جا کے خود دیکھنا ہے نا. تو کچھ ایمان صرف جان لینا ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہیں, اس پہ ہم نے یقین ہے نا, یقین اپنے آپ کو, ہمیں آخرت کا یقین, اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہوں گی تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا, دیکھیں آپ کی لسٹ, چیک لسٹ بن گئی, جلدی سے اس کو ریوائز کر لیں. غائب پہ ایمان, نماز پہ قائم کرنا, خرچ کرنا اللہ کے راستے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا اور ان سے پہلے, اس پہ ایمان لانا, اور پھر آخرت پہ یقین رکھنا. اب اللہ نے اتنی خوبیاں, تاکہ اللہ نے کہا کہ یہی لوگ ہیں ہدایت والے, اور یہی لوگ ہوں گے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ٹھیک ہے, تو اب آپ اپنے مفلحون کون سی فلاح, یہ کون سی کامیابی ہوتی ہے؟ جس کے اندر محنت ہے کسان کے ساتھ. اسی لیے کسان کو کہتے ہیں نا, اس کے اندر محنت ہے, تو جنت کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی, ہے نا. ایسے آسانی سے گھبرانا نہیں ہے. جب بھی ڈر لگے کہ بہت مشکل ہے تو یاد کرائیں کہ میری ڈیسٹینیشن کیا ہے, اسٹرگل ہے نا, میری ڈیسٹینیشن کیا ہے. اپنے آپ کو یاد کرانا ہے ہم نے. پھر ہم جب ہمیں اپنی خوبصورت سی ڈیسٹینیشن کو جب ہم گول بنا لیتے ہیں, ایک ٹارگٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, پھر نو میٹر جب آپ میڈیسن میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ مجھے 5 ایئرس کے بعد ڈگری ملنی ہے, تو ہم اپنا سب کچھ پھول کے محنت کرتے ہیں نا. تو اب ہمیں پتا ہے اب ہماری منزل کیا ہے, کس کے لیے بیٹھے ہیں, جنت کے لیے. تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مفلحون میں بنائے. تو آخری دو آیات میں پھر دوسرا گروپ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک تو وہ جو ہے جو بات سن کے مانتے ہی نہیں ہے, تو وہ کون سے, جو کون سا گروپ ہے, جو کفر کرتے ہیں, الذین کفروا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تڑپ تھی نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ برابر ہے, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانتے, کیا وجہ بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کچھ لوگ کیوں نہیں مانتے, وہ چاہے سنیں یا نہ سنیں کیوں نہیں مانتے. وہ دو چیزیں اللہ نے آگے بتائی نا ہمیں اگلی آیت میں, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے, دلوں پہ مہر لگانے کا کیا مطلب ہے. دل پہ مہر لگانے کا کیا مطلب ہے, گمراہی ہے, تعصب کی وجہ ہے. اچھا اس کی کچھ وجوہات ہیں, آپ لکھتی ہیں کہ تعصب ہے, لا علمی ہے, کسی کے ڈر کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے, انسان کی ناسمجھی ہے کہ وہ نہیں ماننا چاہتے نا. کیوں نہیں وہ ماننا چاہتے, یہود تھے نا, کیا چیزیں ہیں جو روکتی ہیں ان کو, مین جو ان کی تھی تعصب تھا, حب جا تھا ان کو, تھا کہ ہماری جگہ چلی جائے گی, ہماری بڑائی چلی جائے گی, ہے نا. انہوں نے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی, تو اس کو نہیں وہ بدلنا چاہتے تھے. تو ہم نے ان میں سے نہیں ہونا, ہم نے اپنے آپ کو, کچھ لوگ اس ڈر کی وجہ سے قرآن کی طرف نہیں آتے کہ ہمیں پھر چینج کرنا پڑے گا, لیکن ہم نے تو تڑپ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. حب مال, حب جا, یہ ان کی تھی چیزیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ پھر گیا کہ گناہ کرتے ہیں تو کیا, کیوں ہوتا ہے یہ, کیونکہ گناہ ہوتا ہے تو اس سے ایک وہ دھبا پڑتا ہے, حدیث کی جیسے نا, کہ ایک گناہ پھر اگر کرتے جائیں گے تو پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے, یہ مین وجہ تھی اس کی, ہے نا, کسی کا دل بند ہو جاتا ہے. تو اس سے ماننا, ان کو کس چیز سے تھی, پیغام سے نہیں, ان کو کس چیز سے چڑ تھی, پیغمبر سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور پھر کانوں پہ دیکھا, ہم نے دیکھا کہ کانوں پہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ, ان کے کانوں میں وہ سنتے نہیں ہیں, کہ کس طرح وہ کوششیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں. لیکن حق کو یاد رکھیں, حق کو چھپایا نہیں جا سکتا. کتنی کوششیں کی لیکن وہ کامیاب ہوئے اس میں نہیں, انگلیاں ڈال لیتے تھے, لوگوں کو منع کرتے تھے. اور پھر اینڈ پہ ہم نے کیا پڑھا, وَأَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, کہ آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا. کس چیز کا, کیا چیز ہوتی ہے جو آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے. آنکھوں پہ پردہ کیسے پڑ جاتا ہے, تکبر, غفلت, دنیا کی محبت, ہے نا, آنکھوں پہ یہ پھر آپ کو سچ سچ نہیں نظر آتا. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ وہ لوگ جب نہیں مانتے تھے تو یہ تھوڑی کہہ رہے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. غلطی کو مان لینا, ہم انسان ہیں, ہم غلطی کریں گے, لیکن غلطی کو مان کے توبہ کرنا مطلوب ہے ہم سے. اگر اپنی غلطی پہ اٹ جائیں جیسے شیطان اٹ گیا, اور کہیں کہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں, تو یہ چیز ہے, اس کو کہتے ہیں پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, کہ ٹھیک چیز آپ کو حق نہیں نظر آتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہم کر دی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے حق کر کے دکھا, ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ ان کا انجام کیا بتا دیا, کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے عظیم بہت بڑا عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے. تو دو گروپ آپ نے دیکھ لیے, آج آپ نے اپنے آپ کو جا کے چیک کرنا ہے, ٹھیک ہے, اپنے ایمان کی, اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے کہ میں متقین میں سے ہوں. اس کی خصوصیات لکھنی ہے, جہاں اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں کس لیے بیٹھی ہوں, کیا واقعی میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں. تو پھر اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو بھی پڑھا اس پہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اپنے اس کو ریوائز کریں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں متقین میں سے بنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنا کہ ہم ہماری آنکھوں پہ مہر لگ جائے. فوراً سے اپنے جائزہ آپ نے ضرور لینا، عمل کے پوائنٹ آپ نے شیئر کرنے ہیں انشاءاللہ. ابھی آپ لوگوں کے کچھ کوئسچنز ہیں، ان کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو کامنلی آسک کوئسچنز ہیں. ایک تو آپ کو ریمائنڈر انشاءاللہ کہ آپ نے اینڈ پہ اپنی اٹینڈنس لگانی ہے واٹس ایپ گروپ میں رائٹ آفٹر کلاس، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، بارکم اللہ فیکم. آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ، الحمد للہ. جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا، علم کے ساتھ ساتھ علم کے حصول کی دعائیں مانگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا، اور عمل بھی خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اس میں کوئی ریا نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کا کوئی کوشچن آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے کامنلی تھے کوشچن میں گروپس میں بھی دیکھ رہے تھے، بہت سارے لوگ آپ بکس کا پوچھ رہے تھے واٹس ایپ گروپ میں، اگر نہیں ہے آپ ٹھیک ہے اسی میں گروپ میں. نارملی یہ ہو رہا ہے کہ جس کی ہو جاتی ہے رجسٹریشن اس کو ساتھ ہی ایڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر پھر بھی کوئی رہ گیا، آپ کو پتا ہے کہ سارے بہت زیادہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم بہت زیادہ نمبر ہے، پھر بھی اگر کوئی رہ جاتا ہے تو آپ دوبارہ سے اس کو کریں، آپ کو ایڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور بکس کا آپ کا کوشچن، اور کوئی کوشچن آپ کا، اگر بکس کا آپ کا کوشچن مجھے کامنلی نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو دیکھیں، آپ کو جو ریکارڈنگ لنک دیا جاتا ہے آپ کو، پھر اس میں آپ کا اسٹوڈنٹ بلاگ کا لنک بھی ہے، اس پہ ہر چیز آپ کی، اگر تو بکس آپ کو مل جاتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن بہت سی جگہوں پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بکس اویلیبل نہیں ہے، تو پی ڈی ایف کے اوپر آپ کا ہر چیز اس کے اوپر اپلوڈ ہے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ بھی اور تجوید کے بھی نوٹس اس کے اوپر آپ کے کر دیے گئے تھے، آج کی دعا بھی اس کے اوپر ہوگی، جا کے اس کو روز دیکھا کریں ضرور، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگوں کے میں کوشچنس یہ بھی پڑھی تھی کہ ہمیں نوٹس دے دیں. دیکھیں نوٹس اگر ہم آپ کو دے دیں گے نا، تو آپ کو تو بہت ساری تفاسیر بھی مل جائیں گی، تفاسیر آپ کو ابن کثیر کی، مولانا مودودی کی، بہت ساری تفاسیر ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ لیزی ہو، آپ ماشاء اللہ اسٹوڈینٹ ہیں نا، آج ہم نے پڑھا کہ ہم نے محنت کرنی ہے اس کے لیے، ہے نا؟ آپ اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے، ابھی کچھ لوگوں کو شروع میں لگے گا، مشکل لگے گا، لیکن جتنا بھی آپ لکھیں گے نا، تو آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کو جو پوائنٹس بتائے گئے تھے نا، اس کے مطابق عمل کریں، بلٹس میں لکھیں اس کو، ٹھیک ہے؟ ہائی لائٹرز اپنے ساتھ رکھیں، اور حدیث بریف میں لکھ لیے سارا کچھ، اس کو بعد میں اگر کچھ رہ جاتا ہے تو ریکارڈنگ بھیجی جاتی ہے، اس کے ساتھ آپ میک اپ کریں اس کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ پی ڈی ایف کا لنک آپ کو انشاءاللہ وہ گروپ میں بھیجا جاتا ہے آپ کے نا، جہاں آپ کو ہوم ورک بھیجا جاتا ہے وہیں پہ آپ کو وہ بھی بھیجا جاتا ہے. اور کسی کا کوئی آپ کو جن کو ایڈ کریں گے کا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر لیا جائے گا جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ، سون ویری سون، ٹھیک ہے؟ اور کسی کا لفظی ترجمہ، مطلب آپ کسی کا، آپ کے پاس کوئی اور بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں لفظی ترجمہ اس سے بھی، جن کے پاس پہلے سے کوئی بکس ہے نا، تو آپ کر سکتے ہیں اس پہ سے انشاءاللہ، نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ واٹس ایپ میں گروپ کرنے کے مجھے زیادہ مل رہے ہیں آپ کو نوٹس کی، رومن انگلش کی ورڈ ٹو ورڈ قرآن آئی تھنک رومن میں کیا ہوا ہے اس کو، یا کرنا ہے انشاءاللہ اس کو سون کریں گے اس کو، فالوئنگ اسلام 360، ٹھیک ہے؟ جہاں سے بھی آپ کر لیں نو پرابلم، قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، ورڈ ٹو ورڈ آپ کو جہاں سے بھی ملتا ہے آپ کو اس کو کر سکتے ہیں. رومن انگلش والے انشاءاللہ سون، ویری سون دے ول بی اپلوڈیڈ، ابھی تک جو ہے وہ انگلش میں، اردو اور ہندی والی ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، تو ٹھیک ہے الحمدللہ. کسی اور کا کوشچن ہے کوئی؟ بس اب آپ نے ایک چیز جو نہیں بول، اسٹل ڈیڈنٹ گیٹ مائی آئی ڈی، آئی ڈی انشاءاللہ آپ لوگوں کو، اگر آپ نے فیس جمع کروا دی ہے سسٹر تو 48 آورز میں آپ کو ای میل مل جاتی ہے، اگر اسٹل نہیں ملی تو آپ پلیز اپنا جنک چیک کریں، کبھی اس میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں چیک کریں ضرور، نہیں پھر بھی ملی تو پھر آپ کو انشاءاللہ 48 آورز میں مل جائے گی. اور دوسری بکس بھی رومن انگلش میں ہی ہوں تو بہتر ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو بھی، ٹھیک ہے الحمدللہ. آئی تھنک ابھی آپ کے سب کے ماشاء اللہ سے کوشچن سیٹسفائڈ ہیں الحمدللہ. یہ ہے پیڈ فیس بٹ اسٹل ہیون، صرف 48 آورس کا ٹائم دیں پلیز، انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو خود بھی اندازہ ہے نا اتنا زیادہ نمبر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. اپنے استادوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنے ایڈمنز کو. ماشاءاللہ یہ تو صرف آپ کو میں فرنٹ پہ نظر آ رہی ہوں, پیچھے میں تو کچھ بھی نہیں کری. جو پیچھے ماشاءاللہ سے لوگ دن رات آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی دعاؤں میں, ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ یہ سارا ایک ٹیم ورک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے, ٹھیک ہے. اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے استادوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور شیئر کرنا نہیں بھولنا. عمل کی پوائنٹس ضرور اپنی چھوٹی سی ایک ڈائری بنا لیں, اس پہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے. ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں, ہمارا ٹائم پورا ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ عمل کی باتیں ضرور لکھیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. اللہم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك, وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.